الحمد لله، الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذو العفو الواسع والعقاب الشديد، من هداه فهو سعيد السديد، ومن أدله فهو البعيد التريد، يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علنا، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خاتم النبيين أنيس الغريبين سيد المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، سئل عن النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية العصبية، قال قائل: أمن العصبية أن يحب الرجل قومه؟ قال: لا، ولكن من العصبية أن يعين الرجل قومه على الظلم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم، فانسب إلى ذاته ما شئت من شرف، فانسب إلى قدره ما شئت من عظم. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. مولا يصل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ کی حمد و ثنا، نبی کریم صاحب ست تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے اور اس کے حبیب لبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم کے وسیلہ جلیلہ سے ہمیں یہ توفیق نصیب ہو رہی ہے کہ تسلسل کے ساتھ درس قرآن اور درس تعلیم و تربیت اور پھر درس نظام مصطفیٰ کے عنوان سے ہم مختلف عنوان کے ضمن میں اسلامی تعلیمات کو سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں، اور اپنے آپ کو اسلامی تعلیمات سے باشعور کر رہے ہیں۔ زندگی گزارنے کا سلیقہ، انسان کی ضروریات اور اس کی تکمیل پر اسلام کیا درس دیتا ہے، ہماری عملی زندگی کے حوالے سے ہمیں یہ شرف حاصل ہو رہا ہے کہ ہم وہ مقدس نصاب، وہ مقدس نظام جو اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کے ذریعے عام فرمایا، اس کو سن رہے ہیں اور اس پر عمل کے لیے بھی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا گو ہیں۔ اس سے قبل جتنی بھی گفتگو ہوئی ہے، تقریباً کئی دروس درس نظام مصطفیٰ کے عنوان سے ذکر کر دیے گئے اور اس کو کئی جہتوں سے آپ کے سامنے رکھا گیا تھا۔ سب سے پہلے تو ذہنوں کو اس بات پر تیار کیا گیا کہ میں اور آپ جو ایک انسان ہیں، تو انسان کا گزر بسر بغیر مذہب کے نہیں ہو سکتا۔ انسان کے لیے مذہب ضروری ہے، کیونکہ انسان کے اندر اللہ رب العالمین نے ہر قسم کی خواہشات رکھی ہے۔ جہاں بری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں تو نیکی صلاحیتیں اور اچھی استعداد بھی اس کے اندر موجود ہے، لیکن وہ خود سے اس کو خارج میں نہیں لا سکتا، اس کے لیے اسے خارج میں باہر سے کچھ ایسی شخصیات، کچھ ایسا نصاب اور کچھ ایسی ضروریات ہوتی ہیں کہ جن کی محنت کے ذریعے انسان کے اندر موجود وہ صلاحیتیں باہر آتی ہیں. جس طرح کہ ایک کسان ایک بیج کے اندر پورے درخت کو جانتا ہے، پھر اچھی زمین کا انتخاب کرتا ہے اور پھر صاف شفاف پانی ڈالتا ہے اور صحیح زمین پر اسے بونے کے بعد اچھے پانی کے ساتھ اسے تر کرنے کے بعد ایک عرصے تک اس کی تیاری پر رہتا ہے اور پھر اسی گٹلی کے اندر موجود جو کئی سالوں پر محیط ایک درخت اور کئی پھلوں سے لبریز ثمرات کے ساتھ وہ شجر جو موجود ہے وہ ایک وقت میں ایک تناور درخت ہو جاتا ہے اور پھر وہ مالی اس کے سائے میں بھی رہتا ہے اور اس سے پھر دنیا استفادہ کرتی ہے. یہی چیز انسان کے سینے کی ہے، انسان کی طبیعت کی ہے کہ انسان کے اندر ساری صلاحیتیں موجود ہیں لیکن اس کو نکھارنے کے لیے اسے کسی رہنما کی ضرورت ہوتی ہے اور کسی مذہب کی ضرورت ہوتی ہے. اس پر طویل گفتگو ہو گئی کہ عقلی طور پر بھی اور قرآن و سنت کے دلائل کے طور پر بھی کہ انسان کو مذہب کی ضرورت ہے، اور مذہب کے بغیر انسان کی زندگی جانوروں سے زیادہ بدتر ہو جاتی ہے. جب اس بات کو ہم قبول کر لیتے، ساری تفصیل ہو چکی ہے، جس کو شوق ہے تو اس چیزوں کو سماعت کر سکتا ہے. جب ہم اس بات کو مکمل کر چکے کہ یقیناً یہ بات بالکل درست، انسان کو اپنے سود بود، اپنے اچھے برے، اپنے نفع اور ضرر اور اپنے نقصان اور فائدے کو جاننے کے لیے مذہب ایک منشور کی ضرورت ہوتی ہے جو مذہب اسے مہیا کرتا ہے، تو پھر مذاہب کے اندر سب سے کامل مذہب اور آفاقی مذہب جو ہے وہ مذہب اسلام ہے اور وہ نظام مصطفیٰ ہے. اس پر ہم نے تفصیلی گفتگو اس دوسرے عنوان سے بھی آپ کی خدمت میں پیش کی، اور حضور کا نظام کیوں آفاقی نظام ہے اس پر بھی ہم نے آپ کی خدمت میں چند ضروری باتیں پیش کی ہیں. اب اس کے خد و خال ذکر کرنے کے بعد، اس کی کیفیت کو ذکر کرنے کے بعد، نظام مصطفیٰ کے اس عنوان سے ہم آپ کی خدمت میں جو آئے ہیں، تو حضور کا نظام، نظام مصطفیٰ کی آفاقیت، ہماگیریت جس نے انسان کو اپنے دائرے میں لیا ہوا ہے، انسان کی کوئی خواہش، انسان کی کوئی ضرورت حضور کے نظام سے باہر نہیں ہے. انسان کی ہر خواہش، انسان کی ہر طلب کو مکمل رہنمائی حضور کا نظام عطا فرماتا ہے، یہاں تک کہ نطفے سے لے کر قبر میں جانے تک، کھانے پینے سے لے کر تو استنجا کے مسائل تک، سونے جاگنے سے لے کر تو طاقت کے اظہار تک، اور لڑکپن سے لے کر بڑھاپے کی دہلیز تک، المحیط، یہ جتنی حدود ہیں انسان کی زندگی کے، ان ہر حدود اور عنوان کے تحت جتنے شعبے بنتے ہیں کوئی مذہب اس پر روشنی نہیں ڈالتا سوائے نظام مصطفیٰ کے. اس پر ہم نے ایک گفتگو آپ کی خدمت میں ذکر کر دی. اب یہ گفتگو اس لیے ہو رہی ہے کہ ہم اپنی زندگی کے شعبوں کے اندر اس سے روشنی حاصل کریں. ہمارے اندر جو مکانات بنے ہوئے ہیں، ہمارے اندر جو گوشے بنے ہوئے ہیں، ہمارے اندر جو ضرورتوں کے سلسلے ہیں، اس کے اندر روشنی نظام مصطفیٰ کے ذریعے حاصل کریں. یہ درس صرف تقریر کے حوالے سے نہیں ہے، میری اور آپ کی تربیت کے حوالے سے، یہ صرف گفتگو کے حوالے سے نہیں ہے، میری اور آپ کی تبدیلی کے حوالے سے، یہ صرف بیٹھ کر ایک وقتی طور پر مہینے میں ایک دفعہ متعین کرنے کے حوالے سے نہیں، بلکہ اس تربیت کے حوالے سے ہے کہ ہم اپنی زندگی کے شعبوں کے اندر جب اس بات کو مان چکے کوئی نظام ہمیں چاہیے جس کو ہم لے کر چلیں، تو اگر ہم باپ ہیں تو ہم اسی سے نظام حاصل کریں، ہم بیٹے ہیں تو ہم اس سے نظام حاصل کریں، ہم تاجر ہیں تو اس سے نظام حاصل کریں، ہمیں غصہ آتا ہے تو پھر اس کا نظام کیا ہے، ہمیں کسی پر پیار آتا ہے تو اس کا نظام کیا ہے، ہمارے اندر بری خواہشات جاگتی ہیں تو پھر اس کا نظام و دستور کیا ہے، ہمارے اندر نیک خواہشات جاگتی ہیں اس کا نظام و دستور کیا ہے. المختصر، ہماری ضروریات کا یہ حل ہے، ہمارے باطن کے اندر جو مرض موجود ہے اس کا یہ حل ہے، جو باطن کی خرابیوں کی درستگی کے ساتھ ساتھ ظاہری دنیا کی ترقی کے لیے شرف و عزت اور دل و دماغ کے سکون کا یہ پورا حل، یہ درس نظام مصطفیٰ ہے. لہذا یہ ہماری ضرورت ہے، اس میں کوئی عمر کا اعتبار نہیں ہے، کوئی شیش ہے اس کی بھی ضرورت ہے، کوئی نوجوان ہے اس کی بھی ضرورت ہے، لڑکپن کے مرحلے میں اس کی بھی ضرورت ہے، کوئی مریض ہے اس کی بھی ضرورت ہے،
المختصر جو انسان ہے جس کی سانس جاری ہے اس کے لیے ضروری چیز ہے، جس طرح کے وجود کو زندہ رہنے کے لیے حیات اور روح کی ضرورت ہے، اسی طرح روح والے انسان کے لیے ضروری ہے کہ اس نظام مصطفیٰ کو لے کر چلے. کیونکہ جس طرح جسم روح انسانی سے خالی ہو جائے تو مردہ قرار دی جاتی ہے، اسی طرح زندگیاں نظام مصطفیٰ سے آری اور دور ہو جائیں تو وہ زندگیاں بھی مردار ہو جاتی ہیں. اور یہ لفاظی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. اس پر ہم نے تفصیلی خطابات آپ کے سامنے پیش کیے. اب کچھ تبدیلی کے حوالے سے آج ہم کچھ سیکھیں گے. پہلے تو ہم نے اپنی طبیعتوں کو تیار کیا کہ ہاں یہ بات ٹھیک ہے، عقلی طور پر بھی اس کو دیکھا، فکری طور پر بھی دیکھا، قرآن و سنت کے دلائل سے بھی دیکھا. اور الحمدللہ وہ دروس میں اس کو یادہ نہیں کرنا چاہتا، ورنہ آگے کی بحث رہ جاتی ہے ہر دفعہ. تو میں صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ پرانی تقریریں اس مولانا مصطفیٰ کے عنوان سے موجود ہیں. شوق ہو تو ویب سائٹ پر دیکھیے، ورنہ سیڈیز یہاں پر موجود ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی اصلاح کر سکیں اور اپنے آپ کو معاشرے میں اس معاملے میں لا سکے تو یقیناً پھر ہمیں چاہیے کہ وہ میری تقریر نہیں، وہ بزرگوں کے اقوال تھے جو میں نے پڑھ کے آپ کو سنائے ہیں. اب چاہیں وہ کسی کے بھی دربار سے ملے، یقیناً حضور کا قول ہمیں لے لینا چاہیے اس حوالے سے. لیکن وہ مرتب ہو گیا ہے، اس حوالے سے میں اس کا اعلان کر رہا ہوں. کوئی اس میں شوق اور شوقی نہیں ہے کہ آپ اس کو سنیں. آپ ہزار مستند علماء کرام ہیں اور اجلا گویا کہ خطباء ہیں صحیح العقیدہ، ان کی تقاریر سنیں. لیکن سنیں اس اعتبار سے کہ ہمارے اندر جو کمزوری ہے اس کا درما، اس کی شفا، اس کا مرہم نظام مصطفیٰ کس اعتبار سے پیش کرتا ہے. ہم صرف تعویذوں کے چکر میں نہ رہیں، نظام مصطفیٰ کو بھی سوچیں. ہم صرف اپنے حل کے لیے صرف استخاروں کے پیچھے نہ بھاگیں. جو سب سے بڑا حل جو نظام مصطفیٰ پیش کرتا ہے فکری طور پر، اس طرف بھی ہم آئیں. اور ہم اپنی ضرورتوں کو بیلنس رکھنے کے لیے، اپنی خواہشات کو بیلنس رکھنے کے لیے، اور کس طرح ہم نے اپنی زندگی کے اندر سروائیو کرنا ہے، کس طرح چلنا ہے، ایک مسلمان کا سا کیسا ہوتا ہے، ایک مسلمان کی محبت کیسی ہوتی ہے، ایک مسلمان کا جینا کیسا ہوتا ہے، ایک مسلمان کا سونا کیسا ہوتا ہے، چلنا کیسا ہوتا ہے، ایک مسلمان کا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کیسے ہوتے ہیں، اپنے دوستوں کے ساتھ تعلقات کیسے ہوتے ہیں، ایک مسلمان کا سوچنا کیسا ہوتا ہے، ایک مسلمان کا قلبی قرار کیسا ہوتا ہے. یہ ساری جہتیں ہیں جس کو سمجھنے کے لیے ہمیں نظام مصطفیٰ کی ضرورت ہے. درود پاک پڑھیے. اب آئیے بالترتیب، پھر ہم اس میں داخل ہو چکے تھے کہ تبدیلی کیسی ہو. اب دیکھیں میں جو پیش کر رہا ہوں، حضور نے یہ تو پورے ریاست کے طور پر لا کر رکھا ہے، لیکن میں پھر عرض کر دوں، اسلام کی تعلیم انسان کے دونوں شعبوں پر ہے، یعنی انفرادی شعبے پر بھی، اجتماعی شعبے پر بھی ہے. اسلام کی تعلیم بیک وقت، اس کی امپلیمنٹ، اس کا اطلاق فرد واحد پر بھی ہوتا ہے، پورے گروہ پر بھی ہوتا ہے. تو تقریر کو اس نیت سے نہ سنیے گا کہ جناب یہ تو اجتماع کی بات ہے اور ہم تو اس سے مبرہ ہیں، یہ تو حاکم سے متعلق بات ہو رہی ہوگی، یہ فوج کے جرنیل سے متعلق بات ہو رہی ہوگی، ممبر پر بیٹھے ہوئے کسی بہت بڑے عالم سے متعلق بات ہو رہی ہوگی، میں تو ایک عام سا آدمی ہوں. نہیں، اسلام جب خطاب کرتا ہے، حضور کا نظام جب خطاب کرتا ہے تو وہ فرض سے لے کر اجتماع تک جاتا ہے، وہ واحد سے لے کر آفاقی نظام تک جاتا ہے. یہ سرکاری دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام ہے، کیونکہ یہ لفاظی کا نظام نہیں ہے، تربیت کا نظام ہے. لہذا یہ فرد واحد کو فوکس کرتا ہے، پھر فرد ہی کو اجتماع کے اندر پیش کر کے ایسے افراد مہیا کرتا ہے معاشرے کو کہ ایک ایک فرد کی اصطلاح ہو جاتی ہے، اور وہی کئی افراد پر مشتمل اور کئی افراد پر شامل جو معاشرہ ہوتا ہے وہ اجتماع کہلاتا ہے. اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے اجتماع افراد سے بنتا ہے، ایک ایک افراد کی اصطلاح پر یہ قرآن کلام کرتا ہے، حضور کا نظام کلام کرتا ہے. لہذا اپنے اندر سے یہ بے چینی اور دوری ختم کر دیجئے گا جو آگے گفتگو آ رہی ہے، کہ شاید یہ ممبر پر بیٹھے ہوئے کو بہت بڑے متقی پرہیزگار سے متعلق بات ہو رہی ہے، یا جس کے پاس ریاست ہے، بام زمام اقتدار جس کے ہاتھ میں ہے، اقتدار کی رسی جس کے پاس ہے، شاید اس سے متعلق یہ بات ہو رہی ہے. ہم تو جناب مسکین قسم کے لوگ ہیں، صبح جاتے ہیں، شام آتے ہیں، جو مل جاتا اپنے بچوں کے لیے لاتے ہیں، اور ہم تو جناب جو ہے کہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، بس نماز روزہ کو پورا کر رہے ہیں. یہ ہمارے لیے نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. یہ فکری تربیت ہے، انسان کی ہر شعبے کی تربیت کے حوالے سے ہے. تو لہذا میں پھر عرض کر دوں، اسلام کی یہ تعلیم، حضور کے نظام کی یہ تعلیم فرد واحد سے لے کر پورے اجتماع تک کے لیے. اب تبدیلیاں کیسی آئیں جو ہمارے اندر خرابیاں آ چکی ہیں، ہمارے اندر حسد آ چکا ہے، ہمارے اندر تعصب آ چکا ہے، ہمارے اندر تکبر آ چکا ہے، ہمارے اندر لالچ آ چکی ہے، ہمارے اندر دوسرے کو نصیحت کرنا، اپنے آپ کو بھولنا آ چکا ہے، تو پھر کیسے صحیح ہوں گے؟ حسد نے ہمارے سینوں کو چھنی کر دیا ہے، غیبت کی غلیظ عادتوں نے ہماری روح کو پلید کر دیا ہے، لالچ، حرام خوری، بےمانی، دھوکہ دہی نے ہمارے تمام روحانی نظام کو فاسد کر دیا، پھر ہم کہیں ہمیں حضور کے نظام کی ضرورت نہیں ہے، اس کی ضرورت ممبر پر بیٹھے ہوئے کسی عالم کی ہے، تو یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے. جب تک فکری طور پر ان تمام چیزوں کی صلاح نہیں ہوگی آپ کے اندر اجتماعیت نہیں ہو سکتی. آپ معاشرے کی اجتماعیت کی بات کرتے ہیں جو فکر میں آپ کو لانا چاہ رہا ہوں. اگر یہ فکر آپ کے گھر میں نہیں ہوگی گھر میں اتفاق نہیں ہوگا. یہ فکر اپنی اولاد میں نہیں لائیں گے اولاد آپ کی فرما بردار نہیں بنے گی. تو لہذا اس کو کسی بڑے اجتماع تک محدود نہ رکھیں اپنے آپ تک محدود رکھیں. یہ بات جو میں کرنے جا رہا ہوں آپ کے سامنے, یہ اگر ہم اپنے بچوں کے ساتھ یہ سلوک اور یہ رویہ نہ برتیں جو حضور سکھا رہے ہیں تو بچے ہمارے باغی ہو جائیں. تو لہذا یہ ہر ایک کی ضرورت ہے اور ہر ایک کے لیے لازم ہے. اور حضور کے یہ مبارک مشورے ہیں کہ مشقتیں کرے بغیر ہمیں دوڑ دھوپ کرے بغیر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مشکلوں کو بھی بتا دیا اور مشکلوں کے حل کے مرہم بھی حضور نے بتا دیے. تو اب ہمیں چاہیے کہ اپنی بھلائی کرتے ہوئے اپنے آپ سے مخلص ہوتے ہوئے ہم اس چیز کی طرف آئیں اور دیکھیں تاکہ ہمارے بچے ہم سے باغی نہ ہوں, ہمارے گھر میں انتشار و افتراق نہ ہو, ہمارا گھر بدامنی کا گہوارہ نہ بن جائے بلکہ امن کا گہوارہ بنے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا گھر امن کا گہوارہ بنے, ہمارے گھر میں اتفاق و اتحاد ہو, ہمارے پڑوس میں اتفاق و اتحاد ہو, پورے کراچی کو اگر چھوڑ کر بندہ اپنے آپ کو سوچے تو کم سے کم اس کا گھر بھی تو ایک پورا شہر ہے, اس کا گھر بھی تو ایک پورا ایک اس کا وطن ہے. جب دروازے سے اندر آتا ہے اس کا ایک وطن شروع ہو جاتا ہے. تو لہذا ہمیں اس بات پر سوچنا ہے کہ گھر سے بدامنی کیسے ختم ہوگی, ناچاکی کیسے ختم ہوگی, بے ادبی کے سلسلے ادب میں کیسے تبدیل ہو جائیں گے, اخوت کے جذبات کیسے جاگیں گے, کیسے ہمارے گھر کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر سکون پیدا ہوگا, ہم گھر والوں کو لیں گے جو اتفاق آئے گا اور ہم اپنے آپ کے لیے کیا لیں گے جو ہم میں سکون آئے گا. تو یہ ضروری چیزیں ہیں جس سے کوئی شخص آری نہیں ہے. لہذا اب آتے ہیں اس چیز کی طرف کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر اس کو کس انداز میں شروع کیا اور اس کے لیے کیا نظیریں حضور نے ذکر فرمائی ہیں. درود پاک پڑھیے. یہ تو آپ کے سامنے ہے کہ عرب کے جس معاشرے پر حضور مبعوث ہوئے ہیں وہ ہر قسم کی برائیوں سے بھرا ہوا تھا. کوئی ایسی برائی نہیں ہے کہ جس پر آپ نہیں کہہ سکتے کہ جو عرب کے معاشرے میں نہیں تھی اور اس میں حضور تشریف لائے. اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دینا اس سے بڑی کوئی برائی ہو سکتی؟ کسی کے لیے حسد بغض وغیرہ, یہ تو حسد بغض ریا غیبت یہ ساری چیزیں تو ذاتیات کو جنم دینے سے اور اپنے آپ کو پرموٹ کرنے سے اپنے آپ کو مقدم کرنے سے پیدا ہوتی ہے. تو اپنے آپ کی تو سب سے بڑی لالچ بندے کی اولاد ہوتی ہے. تو اگر ایسا بندہ انحطاط کا شکار ہو جائے اور اپنی قدر اپنی غرض کو بھی بھول جائے, اپنے آپ کو پہچاننے سے عاری ہو جائے اور اس سطح پر وہ پہنچ جائے کہ اپنے لخت جگر کو اٹھا کر قبر میں گاڑ دے, تو اس سے بڑی برائی کیا ہوگی؟ حضور نے اس معاشرے میں کام کیا اور پھر ایسے افراد اس معاشرے میں تیار کیے کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو زندہ درگور کیا, وہی مصطفیٰ کی تربیت میں آ کر علیہ الصلوۃ والسلام حضور کے نظام سے روشنی لے کر ان کے اندر جو زندگی کا شعبہ تاریک اور اندھیرے میں تھا, حضور کی صحبت اور حضور کے فکر اور حضور کے نظام نے ایسا انقلاب پیش کیا کہ وہ روشنی وہاں پر آئی جو اپنے بچوں کو زندہ درگور کر رہے تھے, آج وہ پوری انسانیت کی عزت پر پہرا دے رہے ہیں. تو یہ کیسے ہوا؟ یہ حضور کے نظام نے دیا. فکری تبدیلی آئی. صحابہ فرشتے نہیں تھے, انسانی تھے. شرف و مرتبے کی بات نہیں کرتا, ان کے مرتبے پر تو کوئی پہنچ بھی نہیں سکتا, لیکن بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں محض انسان کے اندر جیسے ہماری خواہشات ہیں, کیونکہ ہم اہل سنت ہیں, ہمارے نزدیک نبیوں کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہوتا, سب غیر معصوم ہیں, ٹھیک ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین تھے, ساری خواہشات ان کے اندر موجود تھی جو ہمارے اندر ہے, لیکن انہوں نے نظام مصطفیٰ کو فالو کر کے پوری کائنات کے لیے ایسی آئیڈیل جماعت ہے کہ اگر نبی کے بعد انگلی اٹھا کر کسی شرافت کی طرف اشارہ کیا جائے تو وہ حضرات صحابہ ہیں. تو حضور کی شرافت تو رب کی تربیت سے ہے اور صحابہ کی شرافت جو ہے مصطفیٰ کی تربیت سے, اور حضور نے صحابہ کی تربیت کر کے اس تربیت کے سکول کو اور اس تربیت گویا کہ تربیت کی یونیورسٹی کو اور اس تربیت کے صفحے اصحاب صفحہ کے نظام کو وہ وسعت عطا فرمائی کہ حضور نے تربیت تو چند لوگوں کی ہے لیکن اس کے دروازے کو ایسا کشادہ کیا کہ قیامت کے سرے پر بھی کوئی بندہ پیدا ہوگا تو وہ حضور کی درسگاہ میں آ کر سبق حاصل کر سکتا ہے اور اپنے آپ کو پارساؤں میں شمار کر سکتا ہے جبکہ حضور کے دیے ہوئے نصاب پر عمل کرے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو استاد کامل ہے ان کی تربیت پر عمل کریں. لہذا میرے دوستو, سب سے پہلے ہم اس بات کو سمجھنے کے لیے جس بات کو لے جا رہے تھے, آج بہت اہم موضوع میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. لیکن سب سے پہلے پچھلی کڑی کو جوڑتے ہوئے, کیونکہ اس کے ساتھ یہ سلسلہ چل رہا ہے, میں نے گزشتہ تقریباً 3 یا 4 گفتگو میں آپ کے سامنے نشست میں یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کر دی تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جیسی مدینہ تشریف لائے تو مدینہ منورہ میں آنے کے ساتھ ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پورے معاشرے کو اسلامی رنگ سے رنگ دیا اور ایک پاکیزہ مہذب اور پورا سر معاشرے کا قیام حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ کے اندر کھڑا کر کے دکھا دیا. صرف 10 سال کے اندر ایک ریاست کھڑی ہو گئی, مربع میل تک اسلام پھیل گیا اور حضور نے ریاست مدینہ کے اندر پورے نظام کو لا کر کھڑا کیا. 3600 قبیلے تھے لیکن انتشار ختم ہو گیا, ہزاروں فکریں تھیں لیکن انتظام اس میں آ گیا, انتشار اور شرازہ اتحاد کا بکھر چکا تھا لیکن حضور کی فکر اصلاح اور مشورے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی فکری تربیت کی بنا پر تسبیح کے دانے کی طرح ہر قوم اس میں آ گئی تھی. یہودی وہاں تھے, نصرانی وہاں تھے, مجوسی وہاں تھے, منافق وہاں تھے, مومنین وہاں تھے, قبائل کے باہر کے لوگ وہاں تھے, گویا کہ ہر نظریات کے اعتبار سے مختلف جہتوں کے لوگ تھے, فکر کے اعتبار سے مختلف جہتوں کے لوگ تھے. اوس و خدرج کی 2 بڑی طاقتیں وہاں پر کھڑی ہوئی تھیں جو پورے یثرب کے اوپر کنٹرول جمائی ہوئی تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے تو حضور کی حکمت عملی نے وہ کام کر کے دکھایا کہ یثرب نے بھی یثرب کے اندر یثرب حضور کے قدم میمونت کی برکت سے مدینہ بنا اور اوس اور خدرج کی قبیلے جو بڑی سپر پاور دینے کے اندر بنی ہوئی تھی دونوں حضور کے سامنے جھک گئی اور سارے قبیلے حضور کے آگے جھکے لیکن ڈنڈے کی زور پر نہیں جھکے. حضور نے دیکھا کہ ان کی ضرورت کیا ہے, طاقت سب کے پاس ہے, زبان سب کے پاس ہے, مال سب کے پاس ہے لیکن ایک چیز سب کے پاس نہیں ہے. حضور نے اس بات کو سمجھا اور اس فضا کو جب حضور نے اصحاب صفے کے چبوترے سے شروع کیا تو حضرات گرامی یہ پیغام پھر آفاقی ہوا اور بڑی بڑی سلطنتیں ٹوٹ کر نظام مصطفیٰ میں شامل ہونا شروع. اب اس چیز کو سمجھنا ہے کہ ضرورت کیا تھی, طاقت سب کے پاس تھی, اولادیں سب کے پاس تھی, ہزاروں لوگ سب کے پاس تھے, قبیلے سب کے پاس تھے لیکن پھر بھی جنگ, انتشار, افتراق, حسد, جلن, ایک دوسرے کے مال پر شب و روز ہاتھ ڈال دینا اور ہر قسم کی گویا کہ برے خصلتوں کو کی سرحدوں کو بور کر جانا, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری چیزوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے دیکھا کہ کیا وہ فکر ہے جو انہیں قریب نہیں آنے دیتی, کیا ہے کہ تمام سائل موجود ہیں لیکن سے منتفع نہیں ہو پاتے, فائدہ نہیں اٹھا پاتے. اور وہی بات میں تیسرے 3 درسوں سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا, اس کوشش کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چند بنیادی اصول مدینے کے اندر ایجاد کیے اور وہ مدینے تک نہیں رہے, وہ ریاست کے حاکم کے لیے بھی ہے اور گھر کے کنبے کے امیر کے لیے بھی ہے اور ایک کنوارے شخص کے لیے بھی ہے, ایک عیال والے مرد کے لیے بھی ہے, ایک باپ کے لیے بھی ہے, ایک اولاد کے لیے بھی ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن بنیادوں پر ریاست کا اسٹرکچر کھڑا کیا تو اس کی بنیادیں اتنی مضبوط ڈالی تھی, اس کی فاؤنڈیشن اتنی مضبوط ڈالی تھی حضرت گرامی کہ وہ ریاست کے رنگ اور خد و خال اینٹیں تو گر گئی لیکن وہ بنیاد کے آثار آج بھی 1400 سال ہو گئے ہیں کہ باقی ہیں, جو لوٹ کر پھر ہمیں اس تجدید کی طرف اشارہ دیتے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عمارت کی بجائے بنیادیں مضبوط رکھی, فکری بنیادیں رکھی جو انسان کی ضرورت کے اعتبار سے تھی اور وہ حضور کا معجزہ ضرور تھا لیکن انسانوں کو وہ بنیادیں مہیا فرمائی کہ اس سے انسان حضور کے مشورے کو لے کر اس بنیاد کو اپنا سکتا ہے. اس کے لیے انسان کا نبی ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ نبی اعظم کے مشورے پر عمل کرنا ضروری ہے. آج وہ عمارتیں ریاست مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ریاست مدینہ کی عمارتیں بظاہر ہمارے نظروں کے سامنے نہیں لیکن وہ بنیادیں جس پر حضور نے اس عمارتوں کو کھڑا کیا تھا وہ نقوص قیامت تک نہیں مٹ سکتے. اس لیے کہ انسانیت کی ضرورت کے اعتبار سے, انسانیت کی فلاح کے اعتبار سے, انسانیت کے نفع کے اعتبار سے وہ اتنا بنیادی فیصلہ تھا, اتنا درست فیصلہ تھا. انسانوں کو انتشار سے ہٹا کر ایک تسبیح کے دانے میں پرونے کے لیے وہ اللہ کا دیا وہ اتنا مضبوط نظام تھا کہ اس پر عمارت قائم ہوئی ڈہ گئی یہ الگ مسئلہ تھا لیکن بنیادیں آج بھی موجود ہے, بس ضرورت ہے کہ کوئی آئے اور اس پر عمارت کھڑی کر دے. حضور نے وہ بنیادیں پوری انسانیت کو مہیا فرمائی. حضرات گرامی اب آئیے وہ کیا چند اصول تھے. طبیعت میری کچھ ٹھیک نہیں ہے لیکن میں آپ کی بھی توجہ چاہوں گا کہ آپ اپنی توجہ اگر میری طرف رکھیں تو یہ میں بنیادی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں. درود پاک پڑھیے کہ مجھے بولنے میں بھی تھوڑی دقت ہو رہی ہے طبیعت کے اعتبار سے، لیکن میں یہ پیغام آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. اللہم صلی علی محمد بارک وسلم صلوات و سلام علیک یا رسول اللہ. تو وہ بنیادی چیزیں کیا تھیں جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو مرحمت فرمائی، بلکہ میں یہ کہوں کہ انسانیت کو مرحمت فرمائی. اس میں رنگ و نسل کا کوئی فرق حضور نے نہیں کیا. قوم کی عبقریت اور اس کی سفلا ہونا، اس کا نیچے ہونا، اس کا کوئی فرق نہیں کیا. اس کے اسفل ہونے میں، اس کے اعلیٰ ہونے کا کوئی فرق نہیں کیا، بلکہ جو نظام تھا، جو دستور تھا انسان کی ضرورت کے اعتبار سے، وہ اللہ ہی جانتا تھا اور اللہ نے اپنے حبیب کو بتایا اور حبیب علیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دنیا کے اندر نافذ کر کے دکھایا. اب علماء اس کھوج میں لگ گئے کہ حضور کی تبلیغ کا انقلاب کیا تھا، کشت و خون میں نہانے والے ایک دوسرے کے بھائی کیسے بن گئے. تو قرآن کریم نے بھی اس چیز کو ذکر کیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بنیادی جو اصول مہیا فرمائے ہیں، جس کو میں نے پہلے بھی عرض کیا اور جن کی اساس پر تہذیبی مسائی کو مرتکش کر دیا، اور حضور نے سارا زور اس چیز پر دیا کہ انسان اس چیز پر عادی ہو جائیں، اور قیام معاشرہ کے تاسیسی تشکیلی اصول میں سب سے اہم اصول جو حضور نے امت کے اندر پیدا کیا تھا وہ اخوت کا تھا، قریب لانے کے لیے. اجنبیت کو حضور نے ختم کیا. میں اپنا بھلا سوچتا ہوں، آپ کا نہیں سوچتا، کیونکہ میں اور آپ اجنبی ہیں، ہمارے اندر اجنبیت ہے. اگر آپ رات کو اندھیرے میں کھڑے ہوئے ہوں اور میں قریب سے گزر جاؤں، میرا دل نہیں چاہتا کہ میں آپ کو لفٹ دے دوں اور آپ کی کوئی مدد کر دوں. کیوں؟ یہ فکر کیا، یہ اجنبیت کی ہے، اور اجنبیت ہی ہر برائی کی جڑ ہے. اور اجنبیت کو ختم کرنے کا جو جذبہ ہے وہ اخوت کا جذبہ ہے، اور اخوت کا جذبہ بہی معنی ہے کہ تیرا بھلا اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور تیرے اور اس کے درمیان کوئی بھی فرق نہیں، تم سب ایک جیسے ہو. تو یہ جو تفوق برتری اور اعلیٰ اور اسفل کی تھی، سید عالم نے سب سے پہلے ان بتوں کو گرایا، اور ان بتوں کو گرا کر سورۃ النساء کی وہ ساری آیتیں نازل ہوئی کہ تم کون ہو، تم ایک مٹی سے بنے ہو، تم آدم کی اولاد ہو، تمہارا باپ اور تمہاری ماں ایک ہی ہے. تو اخوت کا ایک آفاقی نظام دیا انسانوں کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت کو پیدا کرنے کے لیے، انہیں بھائی کے رشتے پر لایا اور انہیں بتایا کہ اگر تیرے پاس مال جاس مال کم ہے تو یہ اس میں اجنبیت کیسے، تو بھی اسی باپ سے پیدا ہوا ہے اور اسی ماں سے پیدا ہوا ہے، یہ بھی اسی باپ سے پیدا ہوا ہے، یہ بھی اسی ماں سے پیدا ہوا ہے. اس پر گفتگو گزر چکی ہے. تو اخوت کا نظام حضور نے عطا فرمایا، اور میں اس کو آج آگے لے کر چلتا ہوں کہ وہ کتنا ضروری تھا، اور اخوت کے نظام کو دیمک لگنے والے تھے، حضور نے اس کے آگے بھی ایسا احاطہ باندھا ہے کہ اخوت کے نظام کو دیمک نہ لگے، اور اخوت کے نظام کو اتنا سیکیور اور محفوظ کر دیا جائے کہ اخوت کے شرازے کو توڑنے کے لیے جو چیز آتی ہے، اس سے پہلے مومن کی تربیت ایسی کر دی جائے کہ ہر وہ مشورے، ہر وہ اشارے جو اخوت کے جذبے کو پھیکا کریں، اس کو مومن اپنے دل سے نکال کر پھینک دے. یعنی اس کو بالتدریج آپ یوں سمجھ لیجئے کہ انسان کو اپنی باہم جنگ اور اجنبیت کو ختم کرنے کے لیے جو چیز تھی وہ اخوت تھی، اور قرآن کریم نے اخوت پر سب سے زیادہ زور دیا. کھل کر یہ بات قرآن کریم نے کی ہے، اور واضح طور پر قرآن مجید فرقان حمید نے یہ بات کی ہے کہ تم ایک آدم کی اولاد ہو، تم ایک ہی حوا کی اولاد ہو. تو اس سے اجنبیت کو سب سے پہلے دور کیا. یہ اخوت کا ایک عام نظام تھا جس میں مسلم اور غیر مسلم سب شریک تھے. پھر جس نے اس نظام کو قبول کیا اور دار اسلام میں آیا، تو پھر اس کے لیے مسلمان ہونے کے حوالے سے جو خاص اخوت کا جذبہ ہے، وہ حضور نے پھر الگ سے ذکر فرمایا ہے کہ پہلے ایک عام جذبے کے اعتبار سے، پہلے ایک عام فکر کے اعتبار سے انسانوں میں جو اجنبیت تھی اس کو دور کیا، اور انسان کو انسان کے قریب لایا، اور قریب لا کر جو حضور کے اخلاق اور جن کے دل میں ایمان گھر کر گیا وہ آئے جذبے میں ممتاز، تو ان کے لیے خصوصی فضیلت اللہ رب العالمین نے جو رکھی تھی، تو اس اخوت کے عام نظام کے ساتھ ساتھ اہل ایمان کے لیے اسی اخوت میں سے خاص فضیلتیں دی گئی، حقوق بڑھ گئے، بڑھتے چلے گئے حقوق اس میں سے. تو قرآن نے یہ کہا کہ تم ایک آدم کی اولاد ہو، یہ اخوت کا ایک آفاقی نظام تھا، اور قرآن کریم نے اسی کو ذکر کیا ہے. اب دیکھیں قریش مکہ کو دیکھ لیجیے آپ، کہ وہ قریش غیر قریشی کو پسند نہیں کرتے تھے، وہ ایک دوسرے میں نسلی فرق کرتے تھے، اور جب تک نسلی فرق رہے گا عصبیت رہے گی، نسلی فرق رہے گا اس میں ذاتی غرضیں رہیں گی، اور ذاتی غرض، خود غرضی، یہ سب سے گناہ کی سب سے پہلی جڑ ہے. خود غرضی کا دیمک داغ جہاں لگتا ہے وہیں پر گناہ کا محل بننا شروع ہو جاتا ہے. خود غرضی اگر ختم ہو جائے تو سارا نظام دھڑام سے گناہ کا گر جاتا ہے اور ایمان اور نیکی کے پیاری خوشبو وہاں سے شروع ہو جاتی ہے. تو حسد ہو، بغض ہو، تکبر ہو، یہ جس فکر پر اٹھتی ہے وہ خود غرضی ہے کہ بس میں میرا بھلا ہو جائے، دوسرا بھاڑ میں جائے، دوسرے کے ساتھ جو ہو وہ اس کے ساتھ ہو، میرا بھلا ہو جائے. تو یہ خود غرضی جو ہے یہ گناہوں کی جڑ ہے، اور اسلام اس کے مقابلے میں ایثار کو پیش کرتا ہے، اس کو توڑتا ہے. حضور نے خود غرضی کو ختم کرنے کے لیے ایثار کو سامنے رکھا ہے. حضور نے صرف اشارہ کر کے نہیں، حضور نے صرف یہ نہیں کہا کہ نیک ہو جاؤ، بلکہ برائی جس چیز سے پیدا ہوتی تھی اس کی طرف اشارہ کیا اور اس برائی کو ختم کرنے کے لیے کہا کہ تم پہلے یہاں سے سوچتے تھے لہذا یہ برائی تیار ہوئی ہے، تم اگر اس طرح سوچو گے تو یہ برائی خود بخود ختم ہو جائے گی. حسد کو ختم کرنے کے لیے جو اس کو نعمتیں اللہ نے دی ہے، تو تقدیر پر بھروسہ اور اس کی تعریف کی طرف مسلمان کو بھارا ہے تاکہ اس کے ذریعے اس کی نفرت اور کدورت دل سے ختم ہو جائے گی. اور یہ اجنبیت کو ختم کرنے کے لیے اخوت کے جذبے کو قرآن مجید فرقان حمید نے خاص طور پر دخل دیا ہے. اور اخوت کا ایسا جذبہ ہے کہ جس کے ذریعے فکری طور پر ایک انسان دوسرے انسان کے قریب آ سکتا ہے. اور پھر اس میں خاص طور پر اہل اسلام، کیونکہ اس پر مسلم اور غیر مسلم کے مسئلے پر تو بات ہو چکی ہے، یہاں تک کہ حضور نے اتنا واضح نظام مرحمت فرمایا کہ قرآن مجید فرقان حمید نے اس چیز کو ذکر فرمایا کہ انسانوں کے درمیان وہ عصبیت کی جو دیوار تھی اس کو حضور نے گرایا اور گرا کر اخوت کے جذبے کو بپا کیا. اور اس وقت کے یہود و نصارہ کو یہ کہا کہ مسلمان تم سے اتحاد کر سکتے ہیں لیکن آؤ اخوت کے اس جذبے کی طرف. اور قرآن کریم نے یہ واضح طور پر کہہ دیا تھا کہ آؤ اس بات کی طرف جو تمہارے اور ہمارے درمیان مساوی تھی، آؤ اس پر آؤ، اور اس پر آ کر ہم جو غیر ضروری باتیں اس کو چھوڑ دو جو تمہارے اور ہمارے درمیان مساوی تھی کہ ایک خدا کی عبادت کی جائے گی، شرک نہیں کیا جائے گا، دنیا کے ملاؤں کو رب نہیں بنایا جائے گا. یعنی اللہ جو فرما رہا ہے ان کے مولوی کچھ اور کہتے تھے، غریب کے لیے کچھ آیت بنا دی اور امیر کو اس سے بری کر دیا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہود کے لیے بھی دروازہ کھلا رکھا اور فرمایا آؤ اتحاد ہو سکتا ہے، اتفاق ہو سکتا ہے، لیکن اس چیز پر آ جاؤ جو تمہارے اور ہمارے درمیان مساوی ہے. کیونکہ اتحاد ہمیشہ مشترکات پر ہوتا ہے، جو دونوں کے ساتھ درمیان مشترکات ہو. تو جب توحید پر اتحاد ہو جائے گا، تو جب اصول پر اتحاد ہو گیا تو فروع میں پھر اختلاف نہیں رہیں گے. توحید پر کہ ہم کیوں پیدا ہوئے ہیں، کسی نے حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا بنا لیا، فرشتوں کو خدا کی بیٹی کہہ دیا، حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہہ دیا، اپنے مولویوں کو اتنا بڑھایا کہ کتابیں کچھ کہہ رہی تھی انہوں نے کچھ کہا. تو قرآن نے واضح طور پر ایک منصفانہ حل پیش کیا، اور منصفانہ حل دیتے ہوئے یہود کے لیے یہ بات کرتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا، قرآن کریم نے کہا کہ آئیے اس چیز پر ہم اتحاد کر لیتے ہیں جو تمہارے اور ہمارے درمیان مساوی ہے. اور اس میں پہلی چیز کیا ہے؟ قرآن کریم نے کہا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے. اس کا درس تمہیں تمہارے نبیوں نے بھی دیا ہے اور یہ اسلام بھی یہی بات دیتا ہے، کیونکہ نبیوں کی تعلیم میں فرق نہیں، اصول سب کا ایک ہوتا ہے، دین ایک ہوتا ہے. اور آؤ اس بات پر اتحاد کر لیں کہ شرک نہیں کیا جائے گا، اللہ رب العالمین کا ہمسر کسی کو ٹھہرایا نہیں جائے گا. اور آؤ اس بات پر اتحاد کر لیں کہ اللہ رب العالمین کی حاکمیت اور مطلق حاکمیت کو، استقلالی حاکمیت کو قبول کرنے کے بعد کسی مولوی کسی عالم کو وہ درجہ نہیں دیا جائے گا جو اللہ رب العالمین کو دیا جاتا ہے. تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک آفاقی نظام تھا جو حضور نے ذکر فرمایا. اس سے آپ جان سکتے ہیں کہ اسلام تعصب کی دعوت نہیں دیتا، اسلام انسانیت کے لیے فروغ کی دعوت دیتا ہے، مشترکات کی دعوت اسلام نے سب سے پہلے دی. کسی نظام نے آج تک اتحاد کی بات تو کی لیکن کوئی فارمولہ پیش نہیں کیا. فارمولہ رسول اللہ نے پیش کیا قرآنی آیتوں کے تحت، جو مشترکات تھے وہ اللہ کی توحید تھی، عبادت تھی، اور خدا کی حاکمیت کو قبول کرنا تھا. اور حضرت گرامی اسی کو آپ دیکھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اخوت کے جذبے کو اتنا پھیلایا اور اتنا عام کرنے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خاص طور پر میرے آقا نے سعی فرمائی، اور اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد بہت ہی زیادہ بنیادی رہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ سلام کس سے ہم کریں اور سلام و تحیت کے نذرانے ہم کس کے لیے پیش کریں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر ایک کو تم سلام کرو، ہر مسلمان کو تم سلام کرو. عرض کی گئی یا رسول اللہ کہ جس کو ہم جانیں اس کو سلام کریں، حضور نے فرمایا جس کو جانو اس کو بھی سلام کرو، جس کو نہیں جانتے اس کو بھی سلام کرو. تو یہ وہ جذبات سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیدار فرمائے ہیں، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا اعلان فرمایا اس کی واحد وجہ یہ تھی کہ اجنبیت ختم ہو جائے اور ہر ایک کے ذہن کے اندر یہ خیال مکمل طور پر راسخ ہو جائے اور پیوستہ ہو جائے کہ اللہ رب العالمین کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز مرحمت فرمائی ہے، جو شے عطا فرمائی ہے، وہ واحد حل ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ اخوت کا جذبہ ہے. آپ گھر کے اندر بھی اگر آ جائیں تو گھر کے اندر اگر یہ مشترک فکر ہے، اور وہ اس اعتبار سے کہ یہ میرا بھائی ہے، اب بھائی بھائی کے خلاف نہیں سوچتا، اس لیے نہیں سوچتا کہ اس کے اندر اخوت کے جذبے جاگتے ہیں. حضور نے اسی کو اٹھا کر آفاقی نظام کی طرف پیش کیا ہے. اس کے دوسرے پہلو کی طرف آتے ہیں کہ اخوت کو کس چیز نے توڑا اور اخوت کو کیا چیز توڑ سکتی ہے، تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ فرمایا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اشارہ فرماتے ہیں، وہ طبقاتی، نسلی، لسانی تعصبات ہیں جو اخوت کو پامال کرتے ہیں، جو اخوت کو توڑتے ہیں. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لسانیت سے مومنوں کو نکال کر، برادری سے مومنوں کو نکال کر دین کے ساتھ جڑا، اور فرمایا کہ اپنی محبت اور باہم اپنی محبت کے سلسلے کو تم جو ہے کہ خاص طور پر اپنے خاندانی رشتوں کے ساتھ نہ جوڑو، اپنے برادری کے رشتوں کے ساتھ نہ جوڑو، بلکہ اس کو دین کے ساتھ جوڑو، ان کو اللہ رب العالمین کی توحید کے ساتھ جوڑو. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حالت اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نظام کے ساتھ جوڑو، تاکہ تمہارے سامنے وہ حقیقت واضح ہو جائے یہ جو تمہارے دل کے اندر اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا. جس طرح کہ حضور نے فرمایا کہ تطعم الطعام وتقر السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، فرما کھانا کھلاؤ، غریبوں کو کھانا کھلاؤ، یہ اخوت کے جذبے کو بڑھائے گا. اور یہاں پر بشارت عطا فرمائی، جو خالی پیٹ کو کھلائے گا اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت کے دروازوں کو کشادہ فرمائے گا، جو کسی کی محتاج، کسی تنگ دست کے لیے فراخی کرے گا اللہ رب العالمین اس نیکی کے جذبے کو قیامت کے دن اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان آڑ کر دے گا. کوئی کسی مسلمان کو اپنے اوپر اہمیت دے گا اور اس کے سامنے اپنے مرتبے کو جھکائے گا، اللہ رب العالمین اسے دونوں عالم میں بلند کر دے گا. تو اس فضیلت کے جذبے کے ساتھ اہل اسلام کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قوت بخشی اور توانائی بخشی، اور اس طرف لا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کھڑا کیا کہ آؤ آگے بڑھو اور اس جذبے کی طرف بڑھو. اور وہ کیا ہے؟ فرمایا تعصب اور عصبیت اپنے اندر نہ پیدا ہونے دو. لسانیت کو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر واضح کیا. اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے باقاعدہ یہ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ یہ فرماتے ہیں، کیونکہ آج آپ دیکھیے کہ جو ہمارے درمیان کلمہ پڑھنے کے بعد بھی فرق ہو رہا ہے، وہ کیا ہے؟ کہ یہ پٹھان ہے کہ نہیں ہے، یہ مہاجر ہے کہ نہیں ہے، یہ پنجابی ہے کہ نہیں ہے، سندھی ہے کہ نہیں ہے، یہ میمن ہے کہ نہیں ہے، یہ فلاں ہے کہ نہیں ہے. تو یہ وہ چیز ہے جس نے روح ایمان کو ختم کر دیا، یہ وہ چیز ہے جس نے ایمان کے جذبے کو ختم کر دیا، یہ وہ چیز ہے جس نے مسلمان کو مسلمان بننے کے درمیان آڑ رکھ دیا. کیونکہ یہ وہ چیز ہے کہ جس نے ایمان کو اندر داخل ہونے سے روک دیا. کیونکہ جب ایمان اندر داخل ہوتا ہے تو پھر وہ کسی کو پٹھان، پنجابی، سرحدوں سے نہیں سمجھتا، وہ پھر حضور کے نظام سے اسے سمجھتا ہے. ایمان اگر دل کے اندر داخل ہو جائے تو پھر وہ ایمان کے نور سے دوستی رکھتا ہے، پھر وہ ایمان اور ذات مصطفیٰ کے تعلق سے برادریاں رکھتا ہے. اور جس کے درمیان اور جس کے اندر ایمان نہ ہو اور حضور کی ذات سے جس سے تعلق نہ ہو، وہ قریبی بیٹا بھی ہو تو وہ اس سے رشتہ داری نہیں رکھتا. تو تعصب اور عصبیت جو ہے یہ اخوت کو ختم کرتی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ختم کرنے کے خاص طور پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خاص عملی جدوجہد کر کے اس کو روکا، جس کی چند مثالیں میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. سوال کا جواب دے دو اکثر میں آپ کے سامنے دیتا ہوں تاکہ کہیں آپ کنفیوز نہ ہو جائیں اور کوئی شک پیدا نہ ہو جائے. دیکھیں، میں نے جتنا نام لیا کہ پٹھان چاہتا ہے کہ میں پٹھان سے محبت کروں، پنجابی چاہتا ہے میں پنجابی سے محبت کروں، میمن چاہتا ہے میں میمن سے محبت کروں، فلاں قوم یہ چاہتی ہے، تو یہ آپس میں محبت کرنا کوئی برائی نہیں ہے، یہ کوئی بری بات نہیں ہے. اگر کوئی برادری والا یہ چاہے کہ ہم چار پیسے والے مل کر کچھ پیسہ جمع کریں اور اپنی برادری کے اگر کچھ لوگ ہیں تو اس میں بچیوں کی شادی ہے، بیواؤں کی سرپرستی ہے، یتیموں کے لیے تعلیم کا نظام ہے، تو یہ بہت خوب ہے، اسلام نے اس کو سرایا ہے، اسلام نے اس کی مخالفت نہیں کی ہے، اسلام نے عصبیت کی مخالفت کی ہے. اور عصبیت کیا ہے؟ وہ حضور سے خود پوچھا گیا. ایک سوال کرنے والے نے حضور سے سوال کیا، کیا حضور یہ عصبیت ہے کہ ایک بندہ اپنی قوم سے محبت کرے اور اس کا خیال رکھے؟ سرکار فرما اللہ، یہ عصبیت نہیں ہے، اس کو عصبیت نہیں کہتے. اور قرآن نے پہلے واضح کر دیا تھا کہ یہ قبائل اور یہ قومیں یہ برادریاں اللہ فرماتا ہے یہ ہم نے تمہارے لیے بنائی ہے، لیکن یہ تمہیں برادریاں ہم نے فخر کے لیے نہیں بنائی، یہ تعارف کے لیے بنائی ہے، یہ ایک دوسرے کے لیے برتری کے لیے. آج پاکستان کو اس کی ضرورت ہے، آج ہم مسلمانوں کی اس کی ضرورت ہے. آج سجدے کے باوجود ہمارے قریب کھڑا ہوا مسلمان بھائی، اس کے لیے ہمارے دل میں کانٹے پیدا ہو جاتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ بڑی لمبی رکعت ہم نے پڑھ لی ہے تو ایسی کوئی نماز اللہ قبول نہیں کرے گا، ایسے کوئی صدقے اللہ قبول نہیں کرے گا. کہ جس میں مسلمان بھائی کے لیے اگر وہ جذبے ہمارے دل کے اندر نہ جاگے جو مصطفیٰ نے جگانے کے لیے کہا تھا، اور وہ جذبے جاگ گئے جس کو ختم کرنے کے لیے کہا تھا، تو اللہ رب العالمین عبادت کے ساتھ وہ نظام چاہتا ہے، اور اس نظام کی برکت سے اللہ رب العالمین عبادتوں کو قبول فرماتا ہے. صوفیہ کا نظام یہی رہا انسانیت کی خیرخواہی کے لیے. تو لہذا اسلام نے نسلوں سے ہٹا کر، لسانیت سے ہٹا کر، ان تعصبات کے بتوں کو گرا کر مذہب کے ساتھ جوڑا. اور میں اکثر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں جو قرآن نے یہ کہا ہے، آپ یہ کہیں گے جناب فطری طور پر یہ چیز ہے، انسانوں میں تقسیم ہونی چاہیے، انسانوں میں تقسیم نہیں ہوگی معاشرہ کیسے بڑھے گا؟ تو قرآن نے اس کا جواب دیا کہ ہم تقسیم کے قائل ہیں، لیکن وہ تقسیم جو ہے وہ تکبر کے لیے نہیں، تعارف کے لیے ہے. وہ تمہارے قبائل کی تقسیم جو ہے، وہ تمہاری برادریوں کی جو تقسیم ہے، اس پر غور کرو. تم اسی تقسیم کے نتیجے کو بھول جاتے ہو. ہم سے سوال کرتے ہو کہ انسانوں میں اگر تقسیمات نہیں ہوگی تو نسلیں کیسے آگے بڑھیں گی؟ اللہ فرماتا ہے وہ تم عقل سے نہیں سوچتے. نسلوں کو بڑھانے کا مقصد کیا ہے؟ وہ تقسیمات، تکبر، بڑائی، بڑے خاندان کا، بڑے نسب کا، دوسرے کو گھٹیا سمجھنا، یہ نہیں ہے. وہ محض تعارف کے لیے ہے، وہ ایک دوسرے کی پہچان کے لیے ہے. صوبوں کو اگر تقسیم کیا گیا ہے تو صوبوں کا تقسیم جو کیا گیا یہ بڑوتی کی بنا پر نہیں کہ ایک فلاں صوبہ بڑی اہمیت کے متحمل ہے، دوسرا گھٹیا ہے، نہیں. یہ صوبوں کی تقسیم جو ہے وہ قوموں کے تعارف کے لیے ہے، قوموں کے تعارف کے لیے ہے. اب یہ کہا جائے کہ جناب انسانوں کی تقسیم ہے، تو قرآن نے سورہ بقرہ میں یہ کہا کہ ہاں انسانوں کی تقسیم ہے، لیکن کالے گورے میں نہیں ہے، پٹھان و مہاجر میں نہیں ہے، پنجابی اور سندھی میں نہیں ہے، نیک اور بد میں ہے. بولیے سبحان اللہ. اسلام نے کہا کہ نیک اور بد میں ہے. اسلام کہتا ہم انسانوں کی تقسیم کے قائل ہیں، لیکن اس تقسیم کے قائل ہیں جس سے انسان تقسیم نہیں ہوتا. ہم اس تقسیم کے قائل ہیں جس میں انسانیت بڑھتی نہیں ہے، محفوظ رہتی ہے. اور یہ انسانیت کہ یہ پنجابی ہے، یہ پٹھان ہے، اور اس کو اپنی اپنی عمارتیں بنا لینا، تو یہ تقسیم انسانیت کو بانٹ دیتی ہے، درحالہ کہ پھر کوئی قوم محفوظ نہیں رہتی. اسلام کہتا ہم بھی انسانوں کو بانٹتے ہیں، لیکن برادریوں میں نہیں بانٹتے، نیک اور بد میں بانٹتے ہیں. اگر برادریوں میں بانٹا تو تعارف کے لیے بانٹا، اور کہیں پر بانٹ کر دکھایا تو نیکی اور بدی کے لیے بانٹا. تو لہذا نیک کو نیک کہا جائے، اگر پنجابی نیک ہے اس کے مقابلے میں دوسرا نیک نہیں، تو پھر اسی نیک کو قبول کرنا پڑے گا. اگر ہمارا تعلق سن سے ہے اور صبح سرحد والا نیک ہے، تو پھر ہم نے سندھ کو نہیں دیکھنا، اس نیکی کو دیکھنا ہے. اور اگر صبح سرحد والے میں دیکھا کہ جناب سندھ والا نیک ہے اور اس میں وہ خرابی ہے، تو پھر وہ خرابی کو چھوڑتے ہوئے دیکھے کہ صوبوں کی تقسیم ہے، بلکہ انسانوں کی تقسیم جو خدا نے نیک و بد میں کی ہے اس طرف آئے، اور خدا کے اس قانون کو فالو کرے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سب سے زیادہ عزت والا شخص اللہ کی بارگاہ میں صوبوں کی تقسیم والا نہیں ہے بلکہ پرہیزگار ہے، برادری والا نہیں ہے بلکہ تقسیم، گویا کہ وہ متقی، اور وہ سب سے بڑی تقسیم جو ہے وہ پرہیزگار کے حوالے سے ہے. تو اسلام نے یہ فکر دی ہے، اور یہ باتیں جو میں عرض کر رہا ہوں یہ عملی طور پر یہ ہمیں اپنے ذہنوں میں لانی ہے. میں کہتا ہوں ایک دن اگر یہ جذبہ ہم اپنے اندر جگہ لیں تو ہم پورے دن کے اندر اپنے گرد و نواح کے ماحول کو دیکھ سکتے ہیں. ایک مسلمان کو حضور کا امتی یقین کر کر ہم اس سے سلام کریں تو پھر دیکھیں قلب کتنا تسکین پاتا ہے. ایک آدمی قریب سے جا رہا ہے، آپ نے اس کو سلام کیا، السلام علیکم، اس نے جواب نہیں بھی دیا، لیکن آپ کا دل ٹھنڈا ہوا کہ میں نے اپنا فرض ادا کیا. عملی طور پر کیونکہ آپ مسلمان ہیں، یہ ایمان اگر آپ کے دل میں آیا ہے تو یہ آپ کو سکون سے رہنے نہیں دے گا، بلکہ اصل سکون دلائے گا. جس کو آپ سکون سمجھ رہے ہیں اس سکون میں نہیں رہنے دے گا، بلکہ اس کا جو حقیقی سکون ہے وہ آپ کے دلوں میں اتارے گا، اور وہ کیا ہے؟ نظام مصطفیٰ کا فروغ ہے. آپ کسی کے قریب سے گزرتے ہیں میں اور آپ، اور منہ موڑ لیتے ہیں، بتائے طبیعت میں وحشت ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے، کیونکہ ایمان، ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہم حضور کا کلمہ پڑھتے ہیں، اس نظام سے بھاگتے ہیں تو ہمارے اندر بے چینی پیدا ہوتی ہے. قریب سے بندہ گزرا، ہم اس کو نہیں جانتے تھے، لیکن پتا ہے یہ مسلمان ہے، ہم نے اسے سلام کیا، قلب سکون پاتا ہے. کچھ کہتے جناب ہم نے شاہ صاحب سلام کیا، اس نے جواب نہیں دیا،
میں نے کہا سلام تم نے رب کو دکھانے کے لیے کیا تھا یا اس سے داد لینے کے لیے کیا تھا؟
جواب اسے دینا چاہیے تھا، شرعی طور پر اس پر یہ لازم تھا، لیکن اگر اس نے نہیں دیا تمہیں اجر ضرور مل گیا، اس لیے کہ تم نے اللہ کی رضا کے لیے کیا۔ تو تمہارا نقصان کہیں پر نہیں ہے، فائدہ تمہارے اندر موجود ہے۔ سلام کرنا اور حکم رکھتا ہے، جواب دینا اس پر مؤکد ہے، ضروری ہے، لیکن اگر اس نے جواب نہیں دیا تو کہیں علمی نشست میں بیٹھ کر اسے یہ بات سمجھ میں آ جائے گی تو آئندہ وہ اپنی صلاح کر لے گا، اس لیے کہ مومن اپنی صلاح کرتا رہتا ہے۔ لیکن آپ کی اگر صلاح تھی اور آپ یہ سمجھتے تھے کہ اگر میں اس کو سمجھاؤں گا تو یہ سمجھ جائے گا، چڑے گا نہیں، تو اس وقت آپ کا اخلاقی فرض تھا، آپ اس کو کہتے بھائی آپ جواب دے دیں، ہم دونوں مسلمان ہیں، مجھے سلام کرنے کا ثواب مل جائے، آپ کو جواب دینے کا ثواب مل جائے۔ اور آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ جناب میرے کہنے سے اس کی ذہنی تربیت نہیں ہے، یہ چڑھ جائے گا، تو پھر آپ پر امر بالمعروف وہ نہیں علم کر ضروری نہیں ہے، آپ پھر جو ثواب جو کما آپ کما لیجئے سلام میں پہل کر کے۔ اور حضور نے جو فرمایا جو اللہ کے لیے تواضع کرے، اللہ کے لیے جھک جائے، اگلے کے ایمان کو مقدم رکھتے ہوئے، اگلے کو حضور کا عاشق یقین کرتے ہوئے، اگلے کو جو تمہارے سامنے موجود ہے حضور کا امتی اور حضور کا غلام یقین کرتے ہوئے، اس جذبے سے تم نے اپنے آپ کو تواضع کی طرف لایا تو رب کریم فرماتے ہیں کہ تم جھکے نہیں بلکہ اللہ نے تمہیں دونوں عالم میں اٹھا دیا ہے۔ اور حضور نے اپنے عملی طور پر اس چیز کو ذکر فرمایا۔ اب سرکار نے عصبیت کی جو تعریف کی اس کو میں ایک جملے میں عرض کرتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا ولیکن من العصبیہ، عصبیت برادریوں سے محبت کا نام نہیں ہے، عصبیت تو ایک گناہ ہے، اور فرمایا وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ ان یعین الرجل، یہ کہ بندہ مدد کرے قومہ علی الظلم، یعنی جس خاندان کا وہ ہے، جس برادری کا وہ ہے، اس کا مرادی معنی عرض کر دوں، جس برادری کا وہ ہے وہ بندہ غلطی پر ہے اور ظلم پر ہے اور گناہ پر ہے، نافرمانی پر ہے، اور دوسرا جو سامنے موجود ہے جو ہماری برادری کا نہیں ہے، ہماری زبان نہیں بولتا لیکن کلمہ ہمارے نبی کا پڑھتا ہے، کلمہ ہمارے نبی کا پڑھتا ہے اور وہ حق پر ہے، تو اس وقت حق کو چھوڑ کر اپنی برادری کی پرواہ کرتے ہوئے اس کے ظلم پر راضی ہونا، حضور نے فرمایا یہ لعنت ہے اور یہ عصبیت ہے، یہ عصبیت ہے۔ اپنے برادری کے لوگوں کی تربیت یہ عصبیت نہیں ہے، ان سے محبت یہ عصبیت نہیں ہے، اپنی برادری اور اپنے گھر کے بندے کو گناہ پر بھی ساہوکار اور نیک سمجھنا یہ عصبی اور لعنت ہے، اور یہ اللہ کی بارگاہ میں جہنم میں پھینکے جانے والا عذاب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اخوت کو توڑتا ہے، اور جہاں اخوت ٹوٹ جاتی ہے تو فساد بپا ہو جاتا ہے، اور رب کو جلال آتا ہے کہ میری پرسکون بنائی ہوئی زمین پر جس نے فساد کیا اللہ رب العالمین پھر اسے معاف نہیں فرماتا۔ تو لہذا یہ پورا سسٹم ہے جس کو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعتبار سے ذکر فرمایا۔ تو لہذا یہاں پر ہمیں یہ بات پتا چلی کہ اخوت کے جذبے کو توڑنے والی چیز کیا ہے؟ وہ عصبیت ہے۔ کیا ہے بولیے؟ عصبیت جو ہے وہ اخوت کے جذبے کو توڑتی ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً عرب کے معاشرے میں جب اس چیز کو دیکھا تو حضور نے اصلاح کرتے ہوئے یہ بات حضور بول پڑے، الناس کلہم بنو آدم، کیونکہ قریش کے اندر برادریوں کا بڑا فرق تھا، میں بنو میاں، وہ فلانا وہ فلانا۔ حضور کہتے تھے پہلے نصیحت قبول کر لو، اور یہ تفوق جو یہ لا رہے ہو اس سے اسلام دل میں داخل نہیں ہوگا۔ لیکن جب وہ قوم ماننے پر تیار نہ ہوئی تو سرکار نے پھر ممبر پر ایک خطبہ دے دیا، اور حضور نے شاہ فرمایا الناس کلہم بنو آدم، کہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ آدم کی اولاد ہیں، وہ آدم خلق من تراب، اور آدم مٹی سے بنائے گئے، تو لہذا سب مٹی سے بنائے گئے۔ کوئی ایسا نہیں کہ کسی کے اندر ہیرے جواہرات جڑے ہوئے ہوں تو جناب وہ ذرا فوق ہو گیا ہے، ہاں ہیرے جواہرات سے اپنے آپ کو آراستہ کرنا چاہتے ہو تو وہ برادریوں کا فرق نہیں ہے، وہ پرہیزگاری ہے۔ اور پرہیزگاری یہ نہیں کہ میں نمازوں پر نماز پڑھتا ہوں دوسروں کو کہ یہ تو ہے ایسا، یہ پرہیزگاری نہیں ہے۔ پرہیزگاری کس چیز کو کہتے ہیں؟ کہ عبادت خود بھی کی جائے، دوسرے کو بھی عبادت کی طرف راغب کیا جائے، لیکن اس پر تکبر اور اس کو گھٹیا نہ سمجھا جائے۔ اس لیے کہ جہاں تکبر آ جائے گا وہاں پرہیزگاری ختم ہو جائے گی، جہاں حسد آ جائے گا وہاں پرہیزگاری ختم ہو جائے گی، جہاں غیبت آ جائے گی وہاں پرہیزگاری ختم ہو جائے گی، جہاں چغلی آ جائے گی وہاں پرہیزگاری ختم ہو جائے گی، جہاں انانیت آ جائے گی وہاں پرہیزگاری ختم ہو جائے گی، جہاں خود غرضی آ جائے گی وہاں پرہیزگاری ختم ہو جائے گی۔ اس لیے کہ پرہیزگاری کس چیز کا نام ہے؟ پرہیزگاری اس چیز کا نام ہے کہ اپنے سینوں کو اہل ایمان کے لیے کشادہ رکھنا اور ان کی ضروریات کو حسب توفیق استطاعت جتنی مدد کی جا سکتی ہے اس پہ ان کو اپنے آپ کو ترجیح دینا۔ یہ عصبیت کا جنازہ نکالنا ہے اور یہ پرہیزگاریوں کو پروان چڑھانا ہے، اور حضور نے عملی طور پر یہ کر کے دکھایا۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں سرکار کے غلام ہیں، میں چند مثال اس پر پیش کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں۔ حضرت ابو عقبہ یہ فارسی تھے، اور یقیناً اہل فارس جو تھے وہ بڑے مالدار لوگ تھے، ان کی ایک نسل متعارف تھی عرب کے مقابلے میں، اہل فارس عرب کے مقابلے میں اہل فارس جو ہے بڑے قابل قوم گزری ہے، جنگجو قوم گزری ہے، ہمت والی قوم گزری ہے، ایک طرف عرب ہے ایک طرف فارس ہے، ابو عقبہ جو تھے یہ فارسی تھے، تو یہ خود کہتے ہیں کہ جناب، اور یہ اہل فارس کے ایک آزاد کردہ غلام بھی تھے، بعض علماء نے لکھا کہ یہ فارسی نہیں تھے لیکن ان کو جس نے خریدا تھا وہ فارسی تھا، وہ فارس کے رہنے والا تھا اور یہ فارس کے آزاد کردہ غلام تھے، اور وہ فارس کے جو آزاد کردہ غلام تھے وہ یقیناً اسلام میں داخل ہو چکے تھے، اب وہ اسلام کے اندر شامل ہو چکے تھے، تو وہ خود کہتے ہیں کہ میرے ساتھ ایک معاملہ گزرا کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ احد کے اندر شریک تھا، غزوہ احد کے اندر، وہ کہتے ہیں کہ میں نے مشرکین میں سے ایک شخص کو ضرب لگاتے ہوئے کہا کہ یہ مجھ سے لو، یعنی ایک مشرک کو غزوہ احد میں ایک کافر کو میں مارتے ہوئے تھے، میرے منہ سے جملہ نکلا یہ لیک فارسی غلام کی طرف سے، تو حضور نے میرا کاندھا پکڑ کے فرمایا، فرمایا یہ نہ کہے بلکہ یہ کہے یہ لیک انصار کے غلام کی طرف سے، فرما فارس کا نام نہ لے، کیا فرمایا فارس کا نام نہ لے، برادری کا نام نہ لے، بلکہ اس اخوت کے جذبے کا نام لے، مذہب نے جو ملانے والے مہاجر اور انصار کا نام دیا اس کا نام لے، یہ نہ کہے، حالانکہ مار مشرک ہو رہا ہے، وہ مار مشرک ہو رہا ہے، اور مشرک کو مارتے ہوئے انہوں نے تکبر میں یہ جملے کہے کہ جناب لے یہ فارسی غلام کی طرف سے، سرکار نے کاندھا پکڑ کے فرمایا کہ فارسی غلام کی طرف سے نہیں، یہ کہے کہ انصار کے غلام کی طرف سے، تو علاقائی نسبت کو حضور نے ختم کر کے اور ان تمام نسبتوں کو دین کی طرف پھیرا، فرما علاقائی نسبت نہ رکھو، دین کی نسبت رکھو، نام کے آگے پٹھان نہ لکھو قادری لکھو، پنجابی نہ لکھو قادری لکھو، سندھی نہ لکھو چشتی لکھو، نسبتیں رکھو دینی، اس لیے کہ مسلمان دینی نسبتوں سے پہچانا جاتا ہے اور دینی نسبت ہی اس کا اصل حسن ہوتا ہے، جو ایک آفاقی حسن ہوتا ہے اور ایک انقلابی حسن ہوتا ہے، اور اس کو ہم نے قبول کرنا ہے، ہم اپنے اندر تبدیلی لائیں گے، بولے انشاءاللہ۔ تو اب آپ دیکھیں اس سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو اجاگر کیا ہے، ایک مثال میں مزید آپ کی خدمت میں یہاں پر عرض کر دیتا ہوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بڑے صحابہ کے موجود ہونے کے باوجود، حضرت زید بن حارثہ جو حبشی تھے اور ان کے بیٹے اسامہ بن زید، ان کو کئی جنگوں کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا عہدہ دیا، کئی جو حضور کے صحابہ یقیناً حضور کی تربیت میں ہیں نا، حضور کے شاگرد ہیں، آہستہ آہستہ سبق سیکھ رہے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے درسگاہ کے اندر تو آگے بڑھے، کیونکہ عرب کے اندر یہ بات نہیں تھا، کیونکہ جو بھی سربراہی سنبھالے گا وہ اعلیٰ خاندان کا ہوگا، بڑے نصب والا ہوگا، لیکن جب زید بن حارثہ کو یا اسامہ بن زید کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنگ کی مہم کے لیے، جس طرح کہ اپنی مثال کے وقت بھی جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شام کے سرایا کے لیے جب منتخب کیا، تو صحابہ نے باقاعدہ کہا، یہاں تک کہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کو ماتحت کیا گیا اور حضرت اسامہ بن زید کو فوقیت دی گئی، تو جب حضور کے سامنے یہ بات آئی کہ اسامہ بن زید کالے حبشی غلام کے بیٹے تھے نا، اس ظاہری عرض کر رہا ہوں، زید بن حارثہ غلام تھے، لیکن جب وہ کلمہ پڑھ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر آ گئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے محبوب ہو گئے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اپنے گود میں حسین کو بٹھایا، حسن کو بٹھایا، وہیں زید بن حارثہ جو ایک غلام تھے ان کے بیٹے اسامہ جو سرخ رنگ یا سفید رنگ کے نہیں تھے، کالی رنگت والے تھے، سرکار نے ان کو بھی اپنی گود میں بٹھایا اور بتایا کہ ان اکرمکم عند اللہ یتقاکم، اللہ کی بارگاہ میں جو مقبولیت اور افضلیت ہے وہ پرہیزگاری کی ہے، سرکار نے علاقائی عصبیت کو ختم کر کے دینی معاملات کو اجاگر کیا، جہاں حضور اپنے بیٹے کو گود میں بٹھا رہے ہیں وہیں پر حضرت اسامہ کو بھی بٹھا رہے ہیں، اور جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے میں سے چند نے سمجھنے کے لیے سیکھنے کے لیے، اب تک یہ مسئلہ نہیں ہوا تھا، حضور سے کہا یا رسول اللہ آپ زید بن حارثہ کو بنا رہے ہیں، وہ تو غلام ہے اور اسامہ بن زید غلام زادے ہیں اور حبشی ہیں، عربی نہیں ہے حبشی ہیں، اور آپ دیکھیے کہ جناب وہ حبشی النسل ہے، تو حضور ان کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وائم اللہ لقد کان خلیقا للامارۃ، چپ ہو جاؤ اور خاموش رہو، مجھے پتا ہے یہ خلافت کا پورا مستحق ہے، یہ اس مقام پر آنے کا پورا مستحق ہے، یعنی وہ عصبیت کو ختم کرنا تھا جو سرکار نے حجت الوداع کے خطبے میں خود مرحمت فرمایا کہ کالے کو گورے پر فضیلت نہیں اور گورے پر کالے کو کوئی فضیلت نہیں، اگر فضیلت ہے تو پرہیزگاری پر ہے، تقوی پر ہے. یہ بات نمازی کو بھی سوچنا چاہیے، یہ بات امام کو بھی سوچنی چاہیے، یہ بات مقتدی کو بھی سوچنی چاہیے، یہ بات جو داڑھی رکھتا ہے اس کو بھی سوچنی چاہیے، یہ بات جو عام ادنا مسلمان ہے اس کو بھی سوچنا چاہیے. تو اس جذبے سے کہ دینی جذبے سے جس مسئلے کو دیکھا جائے تو پھر اخوت کے جذبات خود بھڑک پڑتے ہیں، محبت خود تازہ ہو جاتی ہے. اور یہی وہ چیز ہے جو نماز کے اندر لذت کو پیدا کرتی ہے. لوگ کہتے ہیں جی نماز پڑھتے رونق نہیں آتی، ہم نے کہا اس لیے کہ ہم نے نظام کو چھوڑ دیا. نماز میں جو تبدیلی لانی تھی ہم اس کے خلاف ہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ جب تک ہماری برادری کا نہیں ہوگا ہم اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے، جب تک ہماری برادری کا نہیں ہوگا ہم اس کے ساتھ نکاح پڑھانے والا جو نہیں کریں گے، یا جناب ہماری برادری والا نہیں ہوگا تو جب تک اس سے نکاح نہیں ہوگا. تو یہ دیکھیں انتخاب تعارف تخوے کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے اگر کیا جائے، کوئی ذی علم ذی فضل والا اگر اسی برادری کے اندر موجود ہے تو وہ امام بنے، اسے کس نے روکا ہے، امام بنے. اور اپنی برادری کے اندر اگر ایک لڑکا ایسا ہے جسے شرافت کا کوئی تعلق نہیں اور دوسری برادری کے اندر ایسا ہے جو پرہیزگار اور عاشق رسول ہے، تو پھر ماں باپ کو آر نہیں کرنا چاہیے، اپنی بچیوں کے رشتے پھر اس مسلمان سے کر دینے چاہیے. یہ تعصب اور عصبیت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اسلام مقدم ہے اور جس کے دل میں دین آ گیا اس کی اصلاح ہو سکتی ہے. خرابیاں سب میں ہو سکتی ہے، لیکن جسے حضور سے تعلق ہو جائے وہ کسی بزرگ کی نصیحت کو مان کر اپنی غلطی کا کفارہ کر سکتا ہے. تو لہذا اسی چیز کو اسلام نے ذکر کیا ہے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بنا پر زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سربراہی عطا فرمائی. دیکھیں جس وقت فتح مکہ ہوا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے اندر تشریف لے گئے، بڑے بڑے لوگ سرکار کے ساتھ تھے، حضرت عثمان بن طلحہ بھی تھے، حضرت اسامہ بن زید بھی تھے، حضرت بلال بھی تھے، کئی اور صحابی تھے، لیکن حضرت بلال کو حضور نے اتنا قریب رکھا اپنے، اتنی بڑی مہم ہے، کعبے کی چھت پر چڑھایا بھی حضرت بلال کو، یہ نسلی تعصب کو ختم کرنے کے لیے. اور حضور نے خود کر کے دکھایا، چاہتے تو حضرت علی کو بھی چڑھا دیتے کہ علی تم چڑھو اور تم چڑھ کر اذان دو، حضور فرما نہیں آج بلال چڑھ کر اذان دے گا، کیونکہ آج سب سے بڑا دین ہے. تو نظام مصطفیٰ کی یہ اخوت کے جذبے کی مثال مل جائے کہ مصطفیٰ نے نسب کی پروری نہیں کی ہے بلکہ تقوی کو پالا ہے، پرہیزگاری کو پالا ہے، اچھائی کا درس دیا ہے. بنو ہاشم نیچے رہے اور بلال حبشی غلام تھے اوپر چڑھ گئے. اور روایت میں یہ آتا ہے کہ حضرت عمر کے بیٹے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ قریشی ہے نا، بڑا اعلیٰ خاندان ہے، حضرت عمر کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ خود جب ان سے کسی نے پوچھا کہ کیا آپ کو پتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب کعبے میں گئے تھے تو سرکار نے نماز کہاں پڑھی، سرکار نے نماز کیا پڑھی، تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں تم مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ کہا حضور آپ قریشی ہے اس سے اس لیے ہم پوچھتے ہیں. فرما چپ ہو جا، آؤ میرے ساتھ اٹھو، ہم چلتے ہیں حضرت بلال کے پاس. آپ اٹھے اپنی مجلس سے اور اپنے شاگردوں کو لے کر نکلے اور حضرت بلال کے سامنے دو زانوں بیٹھ گئے اور فرمایا میرے سردار بتائیے نا کہ سرکار نے کعبے میں نماز کہاں پڑھی تھی. تو باپ دیکھیے نسب اعلیٰ ہے لیکن ان کے سامنے لایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، اس لیے تاکہ پتا چل جائے کہ گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے، فضیلت ہے تو تقوی پر ہے. اس لیے حضرت بلال کو حضور نے یہ مرتبہ اور مقام عطا فرمایا. حضرت فاروق اعظم سیدنا بلال کو اپنا آقا کہا کرتے تھے کہ بلال میرا آقا ہے، بلال میرا آقا ہے. یہ جملے کیوں کہا کہ دیکھیں اس سے میں نے پہلے بھی عرض کیا، اس سے سادات اور بنو ہاشم کی کرامت پر کوئی ٹھیس نہیں پڑتی، اس لیے کہ اللہ نے جو سیدوں کو سادات کو جو مرتبہ عطا فرمایا وہ ہے، ان کی فضیلت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. حضور نے فرمایا کہ میری اولاد کی عظمت کا انکار صرف وہ کرے گا جو منافق ہوگا، تین حال سے خالی نہیں ہوگا. حضور نے فرمایا کہ میرے گھرانے کی قدر کو جو نہیں جانتا وہ تین حال سے خالی نہیں، یا تو منافق ہوگا جو سیدوں کی قدر کو نہ جانے، جو بنو ہاشم کی قدر کو نہ جانے، انہیں ہلکا سمجھے، انہیں حقیر سمجھے، انہیں حیثیت نہ دے، تو میرے آقا کا یہ فتویٰ ہے. سرکار فرماتے ہیں میری اولاد کے حق کو ہلکا جاننے والا، میرے خاندان کے حق کو ہلکا جاننے والا تین حال سے خالی نہیں. پوچھا گیا کون؟ فرمایا یا تو وہ منافق ہوگا، یا تو وہ منافق ہوگا، یا ولد الزنا ہوگا، یا وہ حیضی بچہ ہوگا. فرمایا تین حال کا شخص سادات کا مذاق اڑائے گا، ورنہ جو صحیح نسب ہوگا، صحیح حالات میں ہوگا، وہ میرے خاندان کی بے توقیری کبھی نہیں کر سکتا، وہ ہمیشہ میرے خاندان کی توقیر اور عزت کرے گا. تو یہ تو سادات کا مرتبہ ہے، اس کا کون انکار کر سکتا ہے؟ اتنی بڑی وعید سامنے موجود ہے. میں جو بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ نسب پر فخر حرام ہے، سمجھے آپ. نسب کی فضیلت کا انکار نہیں، وہ تو خارجیت ہے، وہ تو وہابیت ہے، وہ تو یزیدیت ہے. نسب کی فضیلت کا انکار نہیں کر رہے ہم، ہم نسب پر فخر کرنے کو منع کر رہے ہیں. اگر کوئی سید ہے تو وہ غیر سید کو گھٹیا نہ سمجھے، ٹھیک ہے. اگر کوئی سید ہے تو وہ غیر سید کو گھٹیا نہ سمجھے، وہ اپنے نانا کی سنت اور عزت کے تحت اسے قبول کرے، ٹھیک ہے. اسی مقابلے میں اگر کوئی بڑی ذات کا ہے، کوئی نچلی ذات کا ہے، تو وہ بڑی ذات کا ہونے کی وجہ سے اس کو ہلکا نہ سمجھے، اس لیے کہ یہ ساری چیزیں سادات کو یا جس خاندان کو خدا نے شرف عطا فرمایا ہے، یہ شرف تو ان کا ہے، انہیں اس کا حصہ ملے گا. اس کی کرامت یہ ہے کہ حضور کے نظام کو فالو کیا جائے، حضور نے جو درجہ عطا فرمایا ہے اس نظام کو فالو کیا جائے، اور اس چیز کو گویا کہ افضلیت اور مرتبہ عطا کیا جائے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے ایک میں اور واقعہ ضمن آپ کی خدمت میں ذکر کر دیتا ہوں، جس کا آپ کو پتا چلے گا کہ اسلام میں قبول کرنے والوں نے کس انداز میں اس کو قبول کیا اور اس پر گفتگو ختم کرتے ہیں. آج تک تو آپ نے یہ سنا ہوگا کہ شاگرد جو ہے وہ استاد کے پاس جائے تو وہ استاد کے جوتے بھی چومے، استاد کی دسبوسی بھی کرے، لیکن کبھی آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ استاد کھڑے ہو کر اپنے شاگرد کے ہاتھ چوم لے. لیکن جب یہ دو قومی نظریہ دل میں آتا ہے، جب یہ دو قومی نظریہ دل میں آتا ہے کہ برائی برائی، اچھائی اچھائی ہے، اچھائی سے اچھے کو تسلیم کرو، برائی سے نفرت کرو اور برے سے دور رہو، تو حضرات گرامی جب توجہ علاقائی، نسبی، تفخر، گھمنڈ اپنی چودراہٹ سے ہٹ کر دین کے طرف آ جائے تو پھر کوئی چھوٹا نہیں ہوتا اور کوئی بڑا نہیں ہوتا. سب سے بڑی چیز پرہیزگاری ہوتی ہے. سب سے بڑی چیز کیا ہوتی ہے؟ بولیے، پرہیزگاری ہوتی ہے. تنبیہ المغترین کے اندر، یہ بڑی مستند سیرت کی کتاب ہے، اس کے اندر یہ واقعہ موجود ہے. حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ، یہ شاگرد ہیں حضرت امام شافعی کے. حضرت امام احمد شافعی ہیں، شاگرد ہیں امام شافعی کے رضی اللہ تعالیٰ. چار ائمہ کا نام آپ نے سنا ہے جو مجتہد مطلق ہیں، سرفراز الامہ امام اعظم ابو حنیفہ، حضرت امام شافعی، حضرت امام مالک اور حضرت امام احمد. تو حضرت امام احمد جو ہیں یہ شاگرد ہیں حضرت امام شافعی کے. حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ ان کے استاد ہیں. ایک دفعہ یوں ہوا کہ حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک قاصد کو امام احمد کے پاس بھیجا، اور امام احمد کے پاس بھیجا اور اس قاصد سے کہا کہ ان سے جا کر فرماؤ کہ میرے شاگرد امام احمد سے کہو کہ تو ایک بہت بڑی مشکل میں پھنسنے والا ہے. خلق قرآن کا مسئلہ جو آپ جانتے ہیں، اس دور میں جو فتنہ کھڑا ہو گیا، تو حضرت امام شافعی، حضرت امام احمد بن حنبل نے اپنے آپ کو جیل کے سپرد کر دیا، اذیتیں برداشت کی، لیکن دین کا سودا آپ نے نہیں کیا. حضرت امام احمد بن حنبل کو پہلے امام شافعی جو اللہ کے ولی، انہوں نے بشارت دی اور یہ بات کہی کہ جاؤ اپنے قاصد کو بھیجا، اور قاصد کو بھیجتے ہوئے حضرت امام احمد کے لیے جملے کہے امام شافعی نے کہ میرے شاگرد کو جا کر یہ کہو کہ تو بہت بڑی مشکل میں پھنسے گا، لیکن اللہ نے تیرے لیے سلامتی کو لکھ دیا ہے، گھبرانا نہیں، تو سالم رہے گا. اور اپنے اس قاصد سے یہ کہا کہ میرا یہ پیغام اسے دینا، اور پھر اسے یہ کہنا کہ میرے لیے جو بھیج سکتے ہو بھیج دو، میرے لیے جو روانہ کر سکتے ہو روانہ کرو. وہ قاصد گیا حضرت امام احمد کے پاس اور امام احمد سے کہا کہ آپ کی استاد امام شافعی نے مجھے بھیجا ہے اور یہ بات کی ہے کہ آپ ایک بہت بڑی مشکل اور مصیبت میں آنے والے ہو، لیکن انہوں نے دعا بھی دی ہے اور یہ بشارت بھی دی ہے کہ آپ سالم رہو گے، ٹھیک رہو گے، ثابت رہو گے، دشمن آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کچھ دیر کی مشکل ہوگی، بس اس پر صبر کرنا، اور یہ کہا کہ کچھ دینا چاہتے ہو تو دے دو. اس وقت حضرت امام احمد نے بہت مہنگا جبہ پہنا ہوا تھا، اور عرب کا یہ طریقہ رہا ہے ہمیشہ کہ جب کوئی قاصد بہت اچھی خوشخبری لائے تو وہ اپنے جسم پر لگی ہوئی کوئی قیمتی چیز اس کو دیتے ہیں. یہ صحابہ اکرام میں بھی آپ دیکھیے، جب غزوہ تبوک سے رہنے والے صحابہ کی توبہ مقبول ہوئی تو باقاعدہ ہر صحابی نے جسم پر لگا ہوا ہر چیز اس قاصد جو حضور کی طرف سے بشارت لا رہا تھا اس کی خدمت میں پیش کر دی. تو حضرت امام شافعی کے جب قاصد نے یہ بشارت دی کہ امام احمد سے یہ کہا کہ آپ ایک بہت بڑی مشکل میں پھنس جاؤ گے، اور پھنسنے کے بعد پھر اللہ رب العالمین آپ کو سالم رکھے گا، اور پھر آپ کے لیے صلح ہو جائے گی، آپ کے لیے نرمی ہو جائے گی، اور آپ ثابت قدم رہو گے، تو بتاؤ تم کیا دینا چاہتے ہو اپنے استاذ کے لیے. تو بڑا قیمتی جبہ انہوں نے پہنا ہوا تھا. آپ کمرے کے اندر گئے، وہ جبہ اتار کر لائے اور کہا یہ میرے استاد کی خدمت میں دے دینا. امام شافعی نے اس جبے کے ساتھ کیا کیا؟ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ نے اس بشارت اور فضیلت پر کہ جو میرے شاگرد کو ملنے والی ہے, یعنی پوری حکومت آ کر کھڑی ہو جائے گی, معتزلہ فرقہ پوری بنو عباس کی حکومت کو لے کر میرے شاگرد کے سامنے آئے گا اور ایک غلیظ اور گندا نظریہ لا کر اسلام میں نفوذ کرنے کی, اسلام میں داخل کرنے کی کوشش کرے گا. لیکن اللہ نے وہ شرف میرے لیے نہیں میرے شاگرد کے لیے رکھا ہے کہ میرا شاگرد اس وقت کھڑا ہوگا اور وہ دشمنوں کو ناک تلے چنے چبوا دے گا اور بڑی حکومت اس کے سامنے ٹوٹ جائے گی. بڑا فرقہ جو ریاستی حکومت کے دھوس کے ساتھ میرے شاگرد کو گرفتار بھی کر دے گا, لیکن میرا شاگرد علمی میدان میں مناظرے میں بھی فتح پائے گا اور مشکل کے مرحلے میں صبر کے ذریعے بھی فتح پائے گا. امام شافعی نے اس چیز کو دیکھا, دینی خدمت کو دیکھا کہ اتنی بڑی دینی خدمت میرے شاگرد کو ملنے والی. تو جب وہ جبہ پہنچا تو یہ نہ دیکھا کہ اس نے پڑا میرے سے تھا, جوتے میرے اٹھائے تھے. اور ابھی میں بتاتا ہوں امام احمد اپنے استاد کا کتنا ادب کرتے تھے, لیکن یہاں پر استاد کیسا ادب کر رہا ہے یہ دیکھیے آپ. اور جس بات پر ادب کر رہا ہے وہ شاگرد کی نیکی ہے. بولیے سبحان اللہ, شاگرد کی دینی خدمت ہے. اب میں کہتا ہوں استاذوں کو اپنی عقیدت کا قبلہ درست کر لینا چاہیے. اب بڑے بڑے اپنے قبلہ درست کر لیں کہ امام شافعی جیسی شخصیت جو مجتہد مطلق ہیں, حدیث میں بھی امام ہیں, فقہ میں بھی امام ہیں. امام احمد نے ان کے سامنے گھٹنے ٹیک کر دین کا سبق پڑھا تھا, لیکن امام شافعی نے دیکھا پڑھا مجھ سے ہے لیکن بزرگی ایسی ملنے والی ہے جو شرف مجھے نہیں ملا. تو جب یہ جبہ امام احمد کا پہنچا حضرت امام شافعی کے پاس, تو حضرت امام شافعی نے اس جبے کو لیا اور قاصد سے پوچھا, بتا یہ اندر الماری سے لا کر دیا تھا یا اس جبے نے میرے شاگرد کے جسم کو چوما بھی تھا؟ بتا کیا کیا تھا؟ انہوں نے کہا حضور یہ تو جو ان کے جسم پر تھا وہ انہوں نے اتار کر دیا. کہتے کہ امام شافعی نے بٹن کھول کر جو اندر پسینہ لگنے کی جگہ ہے اس کو بوسہ دینے لگے اور اپنے قاصد سے کہا کہ جاؤ ایک تھال لاؤ. تھال لایا گیا, اس میں امام احمد کے جبے کو دھویا گیا اور امام شافعی نے اس کے پانی کو بھی پیا. فرمایا کہ یہ میرے اس شاگرد کے کپڑے کا غسالہ ہے جو اللہ کے ناموس اور دین کے ناموس کے لیے اتنا بڑا کام کر کے دکھایا. اب آپ بتائیے یہاں نفسانیت کہیں نہیں ہے. آپ نے تو یوں سنا ہوگا کہ شاگرد استاد کا اتنا ادب کرتا ہے, لیکن یہ واقعہ بھی اب آپ نے سن لیا کہ استاد نے شاگرد کا ایسا ادب کیا. اس میں استادی شاگردی کچھ نہیں تھی, پرہیزگاری کو دیکھا گیا ہے, تقوی اور مرتبے کو دیکھا گیا ہے. لیکن شاگرد بھی کسی سے پیچھے نہیں ہے, شاگرد بھی کسی سے پیچھے نہیں. علامہ عینی علیہ الرحمہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت قبور کے اندر بحث کرتے ہوئے بخاری کی شرح میں یہ بات ذکر فرمائی ہے کہ علامہ عراقی نے ابن تیمیہ کرد کرتے ہوئے یہ بات لکھی ہے کہ ابن تیمیہ نے یہ کہا کہ رسول اللہ کی قبر کو بوسہ دینا حرام ہے. یہ وابیوں کا گرو گزرا ہے, سعودی اس کو فالو کرتے ہیں, کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کو چومنا ابن تیمیہ نے حرام قرار دیا. تو علامہ عراقی کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا یہ فتویٰ تو امام احمد دیا کرتے تھے, کیونکہ ابن تیمیہ اپنے آپ کو امام احمد کا شاگرد یعنی مقلد کہتا ہے کہ امام احمد بن حنبل کے فقہ کو ہم ماننے والے ہیں. یہ ابن تیمیہ یہ کہا کرتا تھا. امام احمد امام شافعی کے شاگرد ہیں. امام شافعی نے اپنے شاگرد کے ساتھ کیا کیا یہ آپ دیکھیے. یہ حضور کے انگوٹھے چومنے کو شرک کہتے ہیں. حضور کے دین کی تحفظ کے لیے امام احمد نے کام کیا, تو امام شافعی استاذ ہو کر ان کے جبے کا غسالہ پی رہے ہیں. تو وہابیت کہیں نہیں رہی, ہر جگہ سنیت ہی تھی, ہر جگہ عقیدت ہی تھا, ہر جگہ تعظیم ہی تھی, ہر جگہ محبت ہی تھی. کوئی محدث بد مذہب نہیں گزرا, محدث گزرے امام شافعی مزاج والے ہیں کہ جن کے نزدیک تبرکات کی حیثیت تھی, جن کے نزدیک نسبتوں کی حیثیت تھی. اب آپ دیکھیے کہ یہاں تو انگوٹھا چومنے کو ہم اہل حدیث ہیں, ہمارے محدث کہتے ہیں یہ شرک ہے. یہاں پر تو نبی پاک کے نام سننے کو کفر کہا جا رہا ہے معاذ اللہ. وہاں تو جس نے نبی پاک کی عزت و ناموس پر پہرا دیا, محدثوں کے امام امام شافعی استاد ہو کر اپنے شاگرد کے جبے کو چومتے ہیں کہ یہ وہ معزز جبہ ہے جس کو نسبت ہوئی ہے میرے اس شاگرد کے جسم کے ساتھ, جس کے جسم کی برکت سے اللہ نے نبی پاک کی عزت و ناموس پر پہرے کا اسے شرف عطا فرمایا. تو آپ سمجھیے اس بات کو کہ دیکھیں عقیدت اور احترام امت میں کتنا رہا. اور اس فکر کے اعتبار سے حوالہ عرض کر رہا ہوں کہ اس میں لسانیت کہیں نہیں ہے، اس میں علاقیت کہیں نہیں ہے، اس میں پرہیزگاری پرہیزگاری. لہذا ادب و تعظیم جو ہوگی وہ لسانیت کی بنا پر نہیں ہوگی، وہ طبقاتی فرقوں کی بنا پر نہیں ہوگی، وہ پرہیزگاری کی بنا پر ہوگی، وہ بزرگی کی بنا پر ہوگی، وہ تقوی کی بنا پر ہوگی، وہ تعلق مصطفیٰ کے حوالے سے ہوگی. وہ حضور کے ادب و تعظیم جتنا مبارک ہوگا اتنا ہمارے سروں پر اس کا راج ہوگا. کہا جاتا ہے نا جو نبی کا غلام ہے وہ، جو نبی کا غلام ہے وہی ہمارا امام ہے. ہمارا امام ہوتا وہ ہے جو نبی کا غلام ہوتا ہے. جو دنیا کا غلام ہوتا ہے وہ ہمارا امام نہیں ہونا چاہیے. جو دنیا کا غلام ہو وہ ہمارا امام نہیں ہونا چاہیے، چاہے اس نے پی ایچ ڈی کی ہو یا اپنے آپ کو شیخ الاسلام کہلا رہا ہو. ہمیں چاہیے کہ ہمارا وہ امام ہو جو نبی کا غلام ہو، اور نبی کا غلام گردن کٹا سکتا ہے، یزیدیوں سے ہاتھ نہیں ملا سکتا. ٹھیک ہے، اس فرق کو آپ نے سمجھنا ہے. تو لہذا اب اس بات کو آپ سنیے کہ حضرت امام احمد اپنے استاذ کے کتنے ادب کرنے والے ہیں. جب ابن تیمیہ سے مسئلہ پوچھا گیا کہ ذرا یہ بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کو بوسہ دینا کیسا، اس نے کہا جی ناجائز و حرام. کہا جی آپ یہ فتویٰ کیسے دے رہے ہیں، آپ جس امام کو فالو کرتے ہیں امام احمد نے یہ کہا ہے کہ حضور کی قبر شریف کو بوسہ دینا جائز ہے. تو علامہ عینی لکھتے ہیں کہ اس پہ ابن تیمیہ نے تعجب کیا، اور تعجب کرتے ہوئے کہا کہ میرے امام امام احمد وہ تو اتنے توحید کے پابند ہیں، انہوں نے یہ فتویٰ کیسے دے دیا کہ رسول اللہ کی قبر کو بھی چوما جائے، ان کے نزدیک چومنا ادب کیسے ہو گیا. تو علامہ عراقی نے فرمایا یہ تو رسول اللہ کی قبر ہے، اس کی عزت و تکریم کو کون پہنچ سکتا ہے. ابن تیمیہ کو کہا کہ تو نے نہیں سنا، امام احمد کا یہ متواتر عمل تھا کہ جب اپنے استاد امام شافعی کے پاس پڑھ رہے تھے تو امام شافعی کے جبے کو خود دھوتے تھے، اور دھونے کے بعد پانی پھینکتے نہیں تھے بلکہ پینے کے لیے وہی پانی بچا کر رکھتے تھے. تو علامہ عراقی نے کہا کہ جو اپنے استاد کے جبے کو چومے اور اس کے غسالے کو پیئے وہ رسول اللہ کی قبر شریف کے احترام میں یہ فتویٰ دے، یہ کیسے بعید ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ نے کیسا مرتبہ اور مقام پایا. میں اس پر ایک آخری بات جو مجھے یاد دلائی گئی ہے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. امام احمد بن حنبل کے دور میں ایک بڑا خطرناک فرقہ کھڑا ہوا تھا جس کے لیے امام شافعی نے بشارت بھی دی تھی، وہ خلق قرآن کا ایک فرقہ تھا. خاص ایک علمی نزائی مسئلہ اس میں اٹھا، اور اس میں قرآن کی، بس اتنا سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید کے بارے میں یہ نظریہ دیا گیا کہ قرآن جو ہے وہ مخلوق ہے، اس پر فنا بھی ہے، اس پر حدوث بھی ہے معاذ اللہ، جبکہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور کلام اللہ کی صفت ہے. جب اللہ غیر مخلوق، اس کی ذات غیر مخلوق، تو اس کی صفات بھی غیر مخلوق. اس سے کئی اور خرافات پیدا ہو سکتی تھی. حضرت امام احمد بن حنبل نے اس کے خلاف فتویٰ دیا، اور فتویٰ دے کر یہ فرمایا کہ اسلامی شرعی نظریہ یہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، تو جب اللہ کا کلام ہے تو اللہ کی صفت ہے، تو جس طرح اللہ مخلوق نہیں اس طرح اس کی صفت بھی مخلوق نہیں. تو جب یہ فیصلہ حضرت امام احمد نے اپنے دور میں دیا تو اس وقت جو فرقہ سامنے موجود تھا، جو متزلی فرقہ، یہ فرقہ دو فرقوں کا مجموعہ ہے، خارجیت کا اور رافضیت کا، یہ اعتزال کے اندر دونوں روحیں پائی جاتی ہے. امام احمد کے ساتھ بڑا زوردار مناظرہ ہوا، اور حضرت امام احمد بن حنبل نے دربار کے اندر بنو عباس کے خلیفہ کے سامنے ان کی چھٹی کر دی، اور وہ لاجواب ہو گئے. اور امام احمد جب وہاں سے چلے گئے تو انہوں نے اپنی جو کہانی تھی اور اپنی جو فکر تھی وقت کے خلیفہ کو اس کے اندر گھیر لیا تھا. اب وقت کے خلیفہ کو یہ کہا کہ ہم جو عقیدہ بیان کر رہے ہیں وہ ضروری ہے، اور امام احمد جو بات کر رہے ہیں وہ غلط ہے، لہذا امام احمد کو گرفتار کر کے یا تو ان کو قتل کر دو یا ان کو جیل میں ڈال دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ جناب بقول ان کے کہ یہ غلط فرقہ پھیل جائے اور یہ غلط بات پھیل جائے اور اسلام کو نقصان پہنچے. اس طریقے سے انہوں نے ایک مذہبی رنگ بنایا. امام احمد کے خلاف وارنٹ جاری کیے گئے. آپ مدرسے میں تدریس کر رہے تھے کہ فوج آ گئی اور حضرت امام احمد بن حنبل کو گرفتار کیا گیا، اور بتایا جاتا ہے کہ امام احمد کو معاذ اللہ گھسیٹ کر لے جایا گیا. تو لہذا یہ دین کے مسئلے میں یہ قربانیاں ہیں. کسی کی عزت امام حسین سے بڑی نہیں ہو سکتی، کسی کی عزت حضرت علی سے بڑی نہیں ہو سکتی، کسی کی عزت جناب جو ہے سیدنا فاروق اعظم سے بڑی نہیں ہو سکتی. تو یہ دین کے راستے میں چیزیں آتی ہیں. حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ کو جب لے جایا گیا اور آپ کو تختے پر لٹا دیا گیا، اور جب درے اور کوڑے آپ کے جسم پر برسائے جاتے تھے، تو امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ اتنے شدید ضربے مجھے لگائی گئی اور میری پشت پر داغی گئی کہ میری آنکھوں کے آگے رودگی تاری ہو جاتی تھی. بس یوں سمجھ لیجئے کہ جیسا بندہ ہمت توڑ رہا ہوتا ہے نا، تقاضا بشیر کے اعتبار سے ہمت توڑ رہا ہوتا ہے، فرما ایسی فکر پیدا ہونے لگی. یہ واقعہ یہیں پر روکیے، آئیے تھوڑا آگے. جب امام احمد بن حنبل کے انتقال کا وقت آیا اپنی زندگی مبارکہ کے آخری تہجد کی نماز پڑھتے ہوئے آپ کے بیٹے عبداللہ آپ کے ساتھ موجود تھے، آپ رات کے اندھیرے میں اللہ کے حضور دعا کر رہے تھے، اللہم اغفر لبی حیثم، اللہم اغفر لبی حیثم، اللہم اغفر لبی حیثم، اے اللہ ابو حیثم کو بخش دے، اے اللہ ابو حیثم کو بخش دے، اے اللہ ابو حیثم کو بخش دے۔ بیٹے نے پیچھے سنا کہ میرا باپ وقت کا قطب اور ابدال ہے، یہ رات کے اندھیرے میں کس کے لیے تنہائی میں دعا کر رہا ہے، اور جس کے لیے دعا کر رہا ہے وہ کتنا نیک آدمی ہوگا۔ جب دعا سے فارغ ہوئے تو بیٹے عبداللہ نے پوچھا امام احمد سے، یہ ابو حیثم کون ہے جس کے لیے آپ دعا کر رہے تھے؟ فرمایا بغداد کا چور ہے، کیونکہ امام احمد بغداد کے رہنے والے تھے۔ فرمایا بغداد کا چور ہے۔ فرمایا چور کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں؟ فرمایا اسی کی وجہ سے میرا ایمان بچا ہے، اسی کی وجہ سے میرا تقویٰ محفوظ ہو گیا۔ پوچھا گیا حضور وہ کیسے؟ اب آئیے اس بات پر۔ فرمایا جب تختہ مشق پر مجھے لٹا دیا گیا، قتل کی بھی سازش کی جا رہی تھی، لیکن جب میرے جسم پر کوڑے برسائے جا رہے تھے اور میری ہمت جواب دینے لگی تو میرے کان میں آواز آئی، السلام علیکم امام صاحب، میں ابو حیثم ہوں۔ میں نے جب اپنی آنکھوں کو کھول کر دیکھا تو میرے ساتھ کسی ایک اور کو بھی لٹایا گیا تھا، اسے بھی کوڑے مارے جا رہے تھے۔ میں نے کہا تو کون ہے؟ کہا میں بغداد کا چور ہوں۔ اس نے مجھے کہا میں بغداد کا چور ہوں۔ امام احمد نے کہا پھر؟ فرمایا امام صاحب بچپن سے چوری کر رہا ہوں اور کئی ہزار، بعض روایت میں کئی سو کوڑے میں کھا چکا ہوں، لیکن چوری نہیں چھوڑی، میں نے چوری نہیں چھوڑی، میں اپنے مشن میں اتنا لگا ہوا ہوں، لہذا کہیں چند کوڑوں کی وجہ سے آپ حق کہنا نہ چھوڑ دینا۔ امام احمد کہتے ہیں جب اس کی یہ بات میرے کان میں آئی میرے اندر جذبہ دوبارہ جوان ہو گیا۔ تو فرمایا کہ آج میں رات کے اندھیرے میں بیٹھ کر جو ابو حیثم کے لیے دعا کر رہا ہوں، یہ اس لیے کر رہا ہوں میں نے اس کی چوری کو نہیں دیکھا، اس کی پرہیزگاری کے مشورے کو دیکھا۔ لیا حضرات گرامی، توجہ اس بات کی ہے، غور اس بات پر کرنا ہے ہم نے کہ ہمیں اپنے اندر سے لسانی عصبیت کو ختم کرنا ہے۔ ہم میمن ضرور ہیں، ہم پٹھان ضرور ہیں، ہم پنجابی ضرور ہیں، ہم سندھی ضرور ہیں، ہم آرائی ضرور ہیں، یہ ساری ہماری برادریاں ضرور ہیں، لیکن یہ تعصب اور عصبیت کے لیے نہیں ہے، اس کو پروموٹ کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ ساری چیزیں کس چیز کے لیے ہیں؟ صرف تعارف کے لیے۔ اور اصل چیز جس سے ہماری ساخت ہونی چاہیے، جس کو لے کر ہم نے اپنے آپ کو مشہور کرنا ہے، وہ چیز ہے اسلام، وہ ہے دین، رام مصطفیٰ، وہ ہے عشق رسول۔ لہذا ہمارے سامنے اگر کوئی عاشق رسول آئے، وہ ہماری برادری کا نہ ہو لیکن عاشق رسول ہو، تو ہمارے بازوئے شفقت اس کے لیے کشادہ ہونے چاہیے، ہمارے دل میں اس کے لیے احترام ہونا چاہیے۔ یہ نظام مصطفیٰ ہے، اور آج ضرورت اس بات کی ہے۔ اور حضرت گرامی ایک بات اس میں مزید سنیے، لیکن آج کیا ہوا؟ مذہبی طبقوں سے بھی اس کا جنازہ نکل گیا اور دنیاوی طبقوں سے اس کا جنازہ نکل گیا۔ آج سائے گورنر ہاؤس میں 100 میٹنگیں کر کے کسی کو ہاتھ جڑا دیں اور قسمیں کھلوا دیں، جب تک نظام مصطفیٰ کو فالو نہیں کرو گے اتفاق نہیں ہوگا۔ جب تک اس فکر کو نہیں بڑھاؤ گے، 1000 تعویذات اپنے بچوں کے لیے لے لو، جب تک اس فارمولے پر عمل نہیں کرو گے کوئی تعویذ اثر نہیں کرے گا۔ کئی تعویذ لے لو، کئی وظیفوں کے رٹے لگا لو کہ جناب اس کی مجھ سے دوستی ہو جائے، میری اس کی دوستی ہو جائے، ہمارے بازار میں امن ہو جائے، ہمارے شہر میں امن ہو جائے، آؤ اس چیز کا ختم کرو۔ یقیناً ختم و شرف دے سکتا ہے، لیکن قبولیت عملی طور پر اس نظام کو فالو کرنے کی، اس فکر کو فالو کرنے کی ہے جو دو قومی نظریہ ہے، کہ برا برا ہے، نیک نیک ہے۔ نیک اگر صف کے اس طرف بھی کھڑا ہے تو ہمارا ہے، برا اگر ہمارے ساتھ بھی کھڑا ہے تو ہمارا نہیں ہے، ہمارا نہیں ہے۔ یہ وہ فکر ہے جو قوم کو بچائے گی، یہ وہ فکر ہے جو ہمارے ایمان کو بچائے گی، یہ فکر کراچی میں امن لائے گی، یہی فکر ہمارے محلوں میں امن لائے گی، یہی فکر ہمارے پاکستان میں امن لائے گی۔ اگر ہمارے لوٹ کھسوٹ کرنے والے یہ بے شرم اور بے حیا قسم کے حکمران، جن کے کام کو دیکھ کر تو شرعی طور پر مجھے میسج آتے ہیں کہ اسلامی جماعتیں بھی کھڑی ہیں، تو شرعی طور پر ووٹ دینا کیسا ہے؟ ہم نے کہا چور، ڈکیت، جس کا سیاق، جس کا سباق، جس کی تنظیم دہشت گردی، بدامنی، فتویٰ سن لیجیے آپ، دہشت گردی، بدامنی، خرافات، اسلام کے اقدار کو گرانا، حضور کی ناموس اور دین کی ناموس و عزت کو پامال کرنے کا باعث بنے، اسے ووٹ دینا حرام ہے۔ جس نے دیا وہ جہنم کا مستحق ہوگا، کیونکہ ووٹ آپ کے ایمان کی دلیل ہے، آپ کا تعارف ہے، جس کو دو گے اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ تو ووٹ کے اندر بھی کیا چیز ہے، یہ نہیں دیکھنا ہے کہ یہ ہماری سندھی بولنے والا آدمی اس کو ووٹ دوں گا، یہ نہیں، یہ دیکھنا ہے کہ دین داری جس کے اندر ہے میں اس کو ووٹ دوں گا، مذہب جس کے اندر ہے میں اس کو ووٹ دوں گا، حق جس میں ہے میں اس کو دوں گا۔ لہذا ملک کی بقا سچائی جس کے اندر ہے میں اس کو دوں گا. اور کوئی کہے جی ہمیں ملتا نہیں ہے, کوئی ہے نہیں, تو پھر ہر ایک کو اپنا جواب دینا ہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اللہ نے فرمایا سب سے پہلے اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ, پھر اپنی اولاد کو بچاؤ. اگر اولاد نہیں آ رہی تو اس کو بھی چھوڑو, اپنے آپ کو بچاؤ. تو جب اولاد کے بارے میں یہ بات کی ہے تو لیڈر کی کیا اوقات ہے؟ خدا تم سے تمہارے بارے میں پوچھے گا, لہذا اپنے عقیدے اور ایمان کو. تو لہذا اس بکس کے اندر پرچہ چھوڑنے سے پہلے یہ سن لینا کہ جو پرچہ گرے گا تو کرامن کاتبین وہ لکھ دے گا, اور یہ ہاتھ کی انگلیاں قیامت کے دن بولے گی. اس کے سارے ظلم اس خبیث کے کندھے پر تو ہوں گے ہوں گے, لیکن اسے تمہارے سامنے رکھ کر جائے گا, فرمایا جائے گا اس کے ساتھ اس کو بھی روندو, اس لیے کہ گناہ میں اس کا معاون تھا. اور حضور نے فرمایا ومن وقر صاحب بدع فقد آن علی حدم الاسلام, جو کسی برے بد مذہب اور بد عقیدہ شخص کو سپورٹ کرے اس نے اسلام کو گرانے میں اس کی مدد کی ہے. لہذا یہ باتیں بھی سمجھنے کی ہے. فراغ دلی کی ایک نظیریں ہمارے مذہبی طبقے سے بھی رخصت ہو گئی اور ہماری دنیا طبقے سے بھی رخصت ہو گئی. آج ضرورت اس امر میں ہے کہ مذہبی لوگ بھی اس جذبے کو سمجھیں. میں بھی اس کو تقریر تک نہ رکھوں, اس نظام کے پیچھے چلوں. آپ بھی اسے تقریر تک نہ رکھیں, اس نظام تک چلیں. جو کرسی پر بیٹھے اس کی بھی ضرورت ہے, جو زمین اور دریوں پر بیٹھے اس کی بھی ضرورت ہے. لہذا مذہبی لوگوں کی زیادہ ضرورت ہے, لیکن مومن ہر حال میں مذہبی ہوتا ہے. چاہے وہ پینٹ شرٹ پہنے تب بھی مذہبی ہے, ٹھیک ہے, چاہے وہ کالج یونیورسٹی میں تب بھی مذہبی ہے. جس نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حاکمیت اور اللہ رب العالمین کی حاکمیت مطلقہ کا اور حقہ کا اعلان کر دیا, وہ مذہبی ہے. مسلمان کبھی سیکولر نہیں ہوتا, الحاد اور بے دین نہیں ہوتا, مسلمان مذہبی ہوتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ کوئی نظام کو کتنا فالو کر رہا ہے, لیکن نفس مذہب میں تمام لوگ ہیں, ہمیں اس چیز پر عمل کرنا ہے. پہلے زمانے میں ہوا کیا جاتا تھا کہ اگر کسی پیر صاحب کے پاس علاقے کے اندر, یہ آخری بات عرض کر دوں, آج تو پیری مریدی بھی دکان بنی ہوئی ہے نا, الا ماشاء اللہ چند نیک اور صالحین موجود ہیں جن کی وجہ سے نظام یہ چل رہا ہے, ورنہ اکثریت تو لوگ کہتے ہیں جی سستا سودا ہے. ڈاکٹر کے بیٹا جب تک ڈاکٹر نہ بنے تو اس کو کوئی قبول نہیں کرے گا. انہوں نے کہا جی ہمارا بیٹا پڑھنے پڑھانے کی کیا ضرورت ہے, پیر کا بیٹا بس پیر بن گیا. ہم نے کہا جی پیر کا بیٹا یقیناً پیر ہو سکتا ہے, لیکن اسے پہلے قرآن و سنت کو سمجھنا چاہیے کہ پیری بوڑھے کا نام نہیں, پیری بزرگی کا نام ہے. تو پیری بزرگی کو کہتے ہیں, تو بزرگی پہلے قرآن سے آتی ہے, اور بزرگی خدا کی اطاعت کا نام ہے. تو کوئی خدا ہی کو نہ جانے تو اسے بزرگی کیسے آ سکتی ہے؟ تو لہذا وہ پورے قرآن و سنت کا عالم ہو, عامل ہو, اور پھر اس پر عمل کرنے والا ہو. تو وہ چاہے پیر صاحب کا والد ہو یا بیٹا ہو یا پوتا ہو, اس کے سامنے ہم سر سلی عقیدت کو جھکا دیتے ہیں. لیکن اگر اس منصب کو لے کر دغا کی جائے گی تو الحمدللہ ہم خود پیروں کی اولاد ہے, اس کے گریبان میں ہاتھ ڈالیں گے, اور ہم خود مذہبی ہیں الحمدللہ ہم ڈالیں گے. اس لیے کہ ہر مسلمان قادری ہے, ہر سنی قادری ہے, ہر سنی عقیدت کے اندر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا مرید ہے. تو لہذا اس پر یہ چیز ہونی چاہیے کہ صحابہ کے مراکز میں بیٹھ کر, اولیاء کے مراکز میں بیٹھ کر, امام حسین کی مسند پر بیٹھ کر جو یزیدیت کا سودا بیچ رہا ہو اور ہم امام حسین کا نام لے رہے ہوں, تو ہم سے بڑا غدار کون ہوگا ہم جا کے اس کے ہاتھ چومیں؟ لبادہ امام حسین والا ہے, کام یزید والا کر رہا ہے. نام امام حسین والا لے رہا ہے, کام یزیدیت والا کر رہا ہے. اور ہم جا کر کہے کہ نہیں جناب سے بھی اس بت کو پوچھتے رہو, تو پھر ہم خدا کو جواب کیا دیں گے؟ تو لہذا فرق آپ کو ہر طبقے کے اندر کرنا ہے, ہر طبقے کے اندر کرنا ہے, مذہب ہی کو مقدم رکھنا ہے. پہلے ہوا یوں کرتا تھا کہ کسی علاقے کے اندر کوئی بزرگ دو موجود ہیں, تو اگر کوئی شخص آئے اور کسی سے کہے حضرت آپ مجھے مرید کر لیں, تو اس وقت دینی جذبہ اور ایثار اور خیرخواہی کے وہ کہتے ہیں لوگ موجود ہیں آپ ان کے پاس, ایسی کثیر مجاز. اور آج تو یہ کہ آپ میرے مرید ہو, نہیں ہو تو پھر مرید ہو, نہیں ہو تو پھر مرید ہو, نہیں تو طالب, طالب تو پھر طالب, ہو کچھ نہ کچھ بنو. تو ایثار ہر طبقے کے اندر ہونا چاہیے. سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمت الرضوان کو آپ دیکھیے, اعلی حضرت کا پورا گھرانہ مہاراشٹر شریف سے مرید ہے, لیکن احسن العلماء جو خود مہاراشٹر شریف کے چشم و چراغ ہیں, ان کی اہلیہ, ان کی ساری اولاد سرکار مفتی اعظم ہند سے مرید ہے. یعنی اپنے مریدوں سے مرید کروایا اپنے گھرانے کو, اپنے مریدوں سے مرید کروایا, اور یہ بتا دیا کہ جہاں تقوی جیسا ہوگا یہ نسبتیں وہاں پر جائیں گی. آج امین ملت دیکھیے حضور مفتی اعظم ہند کے مرید, آج نجیب میاں دیکھیے حضور مفتی اعظم ہند کے مرید ہیں, ان کی والدہ ماجدہ کو آپ دیکھیں تو وہ سرکار حضور مفتی اعظم ہند کے مرید ہیں, ٹھیک ہے. اور حالانکہ حسن العلماء خود مہرن مقدسہ کی سرزمین پر موجود ہیں اور آفتاب برکاتیت ہیں اور شاہ برکت اللہ کا فیض ان پر جاری اور ساری ہے، لیکن آپ نے اپنے بچوں کو اس خاندان میں مرید کرایا کہ جس خاندان کے شہ سوار امام محمد رضا چل کر اس خاندان میں مرید ہونے آئے تھے، جو جس خاندان میں امام احمد رضا مرید ہونے آئے ہیں وہی پیر خانہ اپنی اولاد کو مرید اس خاندان سے کروا رہا ہے، تو یہ اثار وہاں پر تھا، یہ اثار وہاں پر تھا۔ تو لہذا یہ وہ چیز ہے جو اخوت کے جذبے کو ابھارتی ہے، خود غرضی کو ختم کرتی ہے اور اثار کو پھیلاتی ہے، خود غرضی کو ختم کرتی ہے اور اثار کو پھیلاتی طبقات۔ تو یہ چیز ہمیں چاہیے کہ ضروری نہیں کہ جناب ہم یہ کہیں یہ ہم سب سے بڑے مفتی اعظم ہیں، ہم سب سے بڑے مقرر اعظم ہیں، ہم سب سے بڑے محقق اعظم ہیں، کیا اس کے بولے بغیر اللہ لوگوں کے دل میں ہماری محبت نہیں بٹھا سکتا؟ القابات کی تشہیر کرنا کیا کوئی ضروری ہے؟ یہ صلاحیت اور قابلیت اور اخلاص کیا اس چیز کو نہیں بڑھا سکتا؟ لہذا مذہبی طبقے میں بھی اور نچلے طبقہ جو مذہبی ہے لیکن ان کے اندر مذہبی وہ شعور نہیں جو اوپر طبقے میں، دونوں کی ذمہ داری ہے کہ اگر ممبر و محراب اور مذہب کی صفوں میں اتحاد چاہتے ہو اور نیچے گویا کہ دیگر معاملات میں اتحاد چاہتے ہو تو اس میں دین کو مقدم رکھنا پڑے گا، بزرگی کو مقدم رکھنا پڑے گا، تقوی کو مقدم رکھنا پڑے گا، اور جو جس منصب کا اہل ہے اس کے اندر ہے تو اس کے سامنے سر تسلیم کو خم کرنا پڑے گا۔ لہذا اللہ رب العالمین نظام مصطفیٰ کی بنیادی پہلو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم یہاں سے اٹھیں گے، اپنے پڑوسی کو ہم لسانی یا جناب طبقاتی فرق کی نیت سے نہیں دیکھیں گے، ہم اسے کلمہ گو سمجھ کر دیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ آج ہم یہاں سے باہر نکلیں گے، کھانا ساتھ میں بیٹھ کر کھائیں گے، اور اسلام نے دیکھے نا، صوفیہ نے کر کے دکھایا، صوفیہ کے لنگر خانے پر سیٹھ بھی بیٹھا ہوتا ہے، غریب بھی بیٹھا ہوتا ہے، مسجد کی صف میں ایک طرف کھڑے ہوتے ہیں۔ تو لہذا اس عصبیت اور نخوت کو ختم کیا گیا، اس عصبیت اور نخوت کو ختم کیا گیا ہے۔ پیسہ تو بازاری عورت کے پاس بھی ہوتا ہے، اصل چیز ہے تقوی، اصل چیز ہے تقوی اور پرہیزگاری۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم نظام مصطفیٰ کے اس بنیادی پہلو کو اپنی عملی زندگی کے اندر اتارے، تب ہمارے گھر میں سکون ہو سکتا ہے، ہماری فکر میں سکون ہو سکتا ہے، ہم مذہبی خدمت کر کے بھی اپنے دل کو مطمئن پا سکتے ہیں، ہم اپنے گھر کے اندر تربیت میں مطمئن ہو سکتے ہیں، دوستوں رشتہ داری احباب اور یہ فکر ہم نے جو سن لی ہے اس کو معاشرے میں بڑھانا ہے اور اگلے کو ترغیب دینا ہے، دیکھو میں تجھ سے پیار۔ حضرت اسامہ بن زید حضور کے پیچھے بیٹھے تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اسامہ مجھے تجھ سے بڑا پیار ہے۔ اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ میرا سینہ حضور کی پشت پر چپکا ہوا تھا اور حضور نے میرے ہاتھ کو یوں پکڑا، فرمایا اے اسامہ لیکن مجھے تجھ سے پیار پتا ہے کیوں ہے؟ اللہ کی دی۔ حضرت اسامہ کہتے ہیں مجھ پر کیفیت طاری ہوئی اور میں نے حضور کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا کہ یا رسول اللہ مجھے بھی آپ سے بہت پیار ہے۔ حضور فرمایا کیوں مجھ سے پیار ہے؟ فرمایا اللہ کی دی۔ تو اللہ رب العالمین اس فکر کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔